اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. حلقہ کشف المحجوب میں آج کا ہمارا سبق پانچویں فصل یعنی چیپٹر نمبر پانچ ہے، اور پانچویں فصل کا جو عنوان ہے وہ ہے صوفیاء کے اقوال. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے صوفیاء کے اقوال اکٹھے کیے ہیں آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کے، جو احمد اللہ تھے، صالحین تھے، اللہ کے نیک درویش تھے جن سے اللہ کی ذات عالی کا تعلق تھا، اور انہوں نے اللہ کی ذات عالی سے تعلق میں کوشش کی. یہ ان کے اقوال یہ سارے کے سارے اکٹھے فرمائے. محمد بن فضل بلخی رحم اللہ فرماتے ہیں، علم کی تین قسمیں: وہ علم جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو، دوسرا وہ علم جو اللہ کی معیت میں حاصل ہو، تیسرا وہ علم جو خود اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہو. علم باللہ وہ معرفت الہی ہے کہ تمام انبیاء اولیاء نے اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو اسی کے ذریعے سے پہچانا، اور جب تک خود ذات حق کی طرف سے ان کی پہچان کی توفیق انہیں نہیں ملی، انہوں نے اسے نہیں پہچانا. اس لیے کہ حصول علم کے تمام اسباب ذات و صفات اللہ جل شانہ سے منقطع ہیں، اور انسان کا علم معرفت اللہ جل شانہ کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی معرفت کا سبب بھی خود اس کی رہنمائی اور بندہ کو آگاہی کرنا ہے. اور علم من اللہ علم شریعت ہے، جو اس کی طرف سے ہم کو نیک اعمال کا حکم دیتا ہے اور ان کے بجا لانے کو ہم پر لازم کرتا ہے. اور علم اللہ طریق حق اور قرب الہی کے مقامات اور اولیاء کے درجات بیان کرنے کا علم ہے. بس معرفت الہی شریعت کو قبول کیے بغیر اور شریعت پر عمل کیے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی. ابو علی ثقفی رحم اللہ فرماتے ہیں، علم جہالت کی موت ہے، دل کا زندہ ہونا اور کفر کی تاریکی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے. جس شخص کو معرفت الہی کا علم حاصل نہیں، اس کا دل جہالت کی وجہ سے مردہ ہے، اور جسے شریعت کا علم حاصل نہیں، اس کا دل جہالت کی بیماری میں مبتلا ہے. پس کے غار کا دل مردہ ہے، پس کے کفار کا دل مردہ ہے، کہ واللہ جل شانہ کی ذات و صفات سے جاہل ہیں، اور اہل غفلت کا دل بیمار ہے، کہ وہ اس کے احکام اوامر و نواہی سے بے خبر ہیں. اور ابو بکر وراق ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں، جو شخص علم کلام توحید الہی سے محض اس کی عبادت پر اکتفا کرتا ہے، اس کے استاد سے منہ موڑ کر تقوی اختیار نہیں کرتا، وہ بے دین ہے. اور جو شخص محض علم فقہ و شریعت پر بغیر پرہیزگاری کے اکتفا کرتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ بغیر علم و مجاہدہ و کوشش صرف توحید الہی کا اقرار جبر ہے، اور حقیقی مواحد کو لازم ہے کہ وہ قول میں جبری ہو، یعنی زبان سے کہے کہ انسان وہی کر سکتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہو چکا، اور فعل میں قدری ہو تاکہ اس کا طریق عمل جبر و قدر کے درمیان ہو. اور یہی اقوال اس قول کی حقیقت ہے جو کہ اس پیر نے فرمایا، ان پر اللہ کی رحمت ہو. اور توحید عقیدہ جبر سے نیچے اور عقیدہ قدر سے اوپر بین بین ہے، پر جو شخص علم توحید سے بلا عمل صرف عبارت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مخالف امور سے باز نہیں آتا، وہ ضرور بے دین ہو جاتا ہے. لیکن فقہ میں ہر برائی سے پرہیز و احتیاط شرط ہے. جو شخص ظاہری علم فقہ و شریعت بغیر پرہیزگاری کے حاصل کرتا ہے اور تاویلات کے جواز اور شبہات میں مشغول ہوتا ہے اور مذہب کا لحاظ کیے بغیر آسانی حاصل کرنے کے لیے مجتہدین کے اجتہادوں کی پیروی کرتا ہے، وہ بہت جلد فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سب باتیں غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. شیخ المشائخ یحیی معاذ رازی رحم اللہ نے کیا ہی اچھا فرمایا، تین قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرو، غافل عالموں، خوشامدی فقیروں اور جاہل صوفوں کی صحبت. غافل عالموں، خوشامدی فقیروں اور جاہل صوفیوں کی صحبت. غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو دل کا قبلہ اور شریعت سے آسان چیزوں کو اختیار کر کے ظالم بادشاہوں کی پرستش کو اپنا وطیرہ اور ان کی درگاہ کو اپنا طواف گاہ بنا رکھا ہے، اور لوگوں کی نظر میں وقت حاصل کرنے کو اپنا محراب بنا کر غرور اور دانائی پر فریفتہ اور اپنے کلام کی باریکی میں مشغول ہو گئے ہیں، اور آئمہ دین اور استادوں کے حق میں لان و تان کی زبان دراز کر کے بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. زیادتی اور مبالغہ میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی نظر اس کا کچھ بھی وزن نہ ہوگا، کیونکہ کینہ و حسد کہ انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا. الغرض یہ سب لوگ حقیقی عالم نہیں ہوتے. علم ایک ایسی صفت ہے جس کی بدولت ہر قسم کی جہالت کی بات اس کے موصوف سے دور ہو جاتی ہے. چاپلوس فقیر وہ ہیں جب کوئی کام ان کی خواہش نفس کے مطابق کرے تو اگرچہ وہ فعل باطل ہی کیوں نہ ہو وہ اس کی مدح کریں، اور جب کوئی شخص کوئی ایسا کام جو ان کی خواہش کے مخالف ہو اگرچہ وہ فعل حق ہی کیوں نہ ہو وہ اس فعل کی وجہ سے اس کی مذمت کریں. وہ لوگوں سے اپنے عمل اور برتاؤ کے باعث مرتبہ کی تمع کریں، خلق خدا کو باطل امور کی تلقین کریں. اور جاہل صوفی وہ ہے، نہ وہ کسی مرشد کی صحبت میں رہے اور نہ کسی بزرگ سے ادب سیکھے، نہ زمانے کی مشکلات جھیلے، اور کورے باطنی سے فقیرانہ نیلا لباس پہن کر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ڈال دے. ان کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ بے عزتی پر خوشی کا اظہار کریں، اور حماقت نے ان کے اس بات کو روبھارا، سب لوگوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اس لیے حق کو باطل میں تمیز کرنے کا طریق ان پر پوشیدہ رہتا ہے. پس ان تینوں گروہوں کو جو اس توفیق یافتہ پیر نے ذکر فرمایا، اپنے مرید کو ان کی صحبت سے اجتناب کا حکم دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے اور اپنے طریق میں ناقص ہیں. حضرت بایزید بستامی رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، بس میں نے علم اور اس کے متعلق عمل کرنے اور کسی چیز کو اپنے لیے مشکل نہ پایا. الغرض آگ پر قدم رکھنا طبیعت کے لیے علم کے مطابق چلنے سے زیادہ آسان ہے، اور پولیس راست سے 1000 بار گزرنا جاہل کے نزدیک علم کا ایک مسئلہ سیکھنے سے زیادہ سہل ہے، اور فاسق کے لیے دوزخ میں رہنا علم کے ایک مسئلے پر عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پر تیرے لیے علم سیکھنا اور اس میں کمال حاصل کرنا لازم ہے. بندہ کے علم کا کمال بمقابلہ علم الہی کے جہل، اور تمہیں اس قدر جاننا چاہیے کچھ تم کچھ لوگ نہیں جانتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بندگی کے علم کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور بندگی بندہ ہونے خدا اور بندہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے. اس معنی میں کسی بزرگ نے فرمایا، حقیقت الہی کے معلوم کرنے سے عاجز ہونا ہی اس کی حقیقت کا معلوم کرنا ہے، اور جہالت کے طریق میں ٹھہر جانا شرک ہے. یعنی جو علم معرفت نہیں سیکھتا اور اپنی جہالت پر مصر ہوتا ہے وہ مشرک ہے. جو سیکھتا ہے اور کمال علم کی وجہ سے حق بات اس پر ظاہر ہو جاتی ہے اور علم کا غرور اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا علم معرفت الہی میں سوائے عاجزی کے اور کچھ نہیں، کیونکہ بندہ کی وہمی معلومات کے حقائق معرفت کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ عاجزی ہی اس کے لیے علم کے بارے میں دریافت کرنا ہے. میں نے آج کے کشف المعجوب کا متن آپ کے سامنے پڑھا. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کے اس سبق میں جو کچھ لکھا اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اس میں چاہتے کیا ہیں، ہمیں ان ساری دقیق رقیق یعنی باریک باتوں میں وہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، ہمیں سبق کیا دینا چاہتے ہیں. تو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں دراصل ایک سبق دینا چاہتے ہیں, اور وہ سبق یہ دینا چاہتے ہیں, اب اس سبق پہ غور فرمائیں, سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں, صوفیہ کرام فرمایا کہ علم وہ جو اللہ کی, پہلا علم وہ جو اللہ کی معیت میں حاصل ہو, اور دوسرا وہ علم جو اللہ کی طرف سے ہو. جو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں, وحی بھی کہتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ پاک جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, نہ اس میں رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ گروہ ہے, نہ قومیت ہے, نہ حسن و جمال ہے, نہ علم کا کوئی کمال ہے, نہ بڑی ڈگری ہے, نہ زیادہ تجربہ ہے, نہ عمر ہے, وہ جس کو چن لے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کو چاہے چن لے, اور میرے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا. شیخ ابو الخواص رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمر تھے, ان کے دور کے بڑے بڑے فقہا علماء, بڑے بڑے فقہا علماء وہ بڑی عمر کے تھے, لیکن شیخ ابو الخواص رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں میں لکھا ہے جو کمال ملا, جو رتبہ ملا, اس دور کے کسی کو وہ نہیں ملا تھا. ربیعہ ایک بہت بڑے جلیل قدر محدث ہیں, عبد الرحمن فروخ, فروخ لفظ کہتے ہیں لیکن فے رے واو اور خا ہے, لکھنے میں یہ, پڑھنے میں فروخ کہتے ہیں, بعض فروخ بھی کہتے ہیں. یہ 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کے, 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کے, بیوی حاملہ تھی, یہ گھر سے نکلے ہیں, اور ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے اندر یا تو پھر میری زندگی کے پاؤں ختم ہو جائیں گے, یا پھر کملی والد کی شناسائی اللہ کے دین کی محبت پھیل جائے. بس یہ ایک جذبہ تھا, اب اس جذبے کو لے کے نکلے ہیں, اور بہت طلب اور سچی تڑپ کے ساتھ نکلے ہیں اس جذبے کو لے کے. 27 سال گزر گئے, 27 سال, گھر کی خبر ہی نہیں, 27 سال گزر گئے, اسی جذبے کو لے کے نکلے ہیں, اور 27 سال گزر گئے. اب جب 27 سال کے بعد گھر پہنچے ہیں, رات کا وقت تھا, رات کا وقت, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا تو بغیر اطلاع کے اندر آئے. اب ماں نے, بیوی نے چاند کی روشنی میں چہرہ پہچان لیا, آج سے 27 سال پہلے گیا ہوا میرا شوہر عبد الرحمن ہے, آج سے 27 سال پہلے. بیوی نے چہرہ پہچان لیا کہ یہ وہی فرق ہے. بیٹا جوان تھا, 28 سال کا تقریبا. جب وہ گھر میں آیا تو اس نے کہا, اللہ کے دشمن تو گھر میں کیسے آ گیا بغیر اطلاع کے, کوئی ڈاکو ہے, چور ہے؟ تو ماں نے کہا, نہیں بیٹا, تیرا باپ ہے. اب بیٹا کا مسجد میں جانے کا وقت ہو گیا تھا, اس دور میں اب بھی کچھ گھرانے میری اطلاع میں ایسے مجھے ملے ہیں, یہ گھر والوں نے طے کیا ہوتا تھا کہ آدھی رات تو سوئے گا, میں جاگوں گا, اللہ اللہ کروں گا, پھر آپ سوئیں گے اور میں جاگوں گا. گھر والوں نے اپنے اوقات کا تعین اور تقسیم کی ہوئی سونے اور جاگنے میں. اس وقت بیٹے کے سونے کا وقت تھا, بڑھاپے میں رات کی ابتدائی نیند آ جاتی ہے اور رات کا تنہائی کا آخری حصہ پھر نیند کھل جاتی ہے. بیٹے کو سلا دیا, رات تہائی گزر گئی, آدھی رات گزر گئی, یہ شخص 27 سال کے بعد گھر میں آیا. بس بیٹے نے ملاقات پھر نہیں کی باپ سے اور وہ مسجد میں چلے آئے, مسجد نبوی شریف. رات گزری, باتوں ہی باتوں میں رات گزر گئی. اب یہ جب فجر کی نماز کے بعد کے وقت پہنچے مسجد میں تو نماز فجر کے وقت ایک بہت بڑا حلقہ لگ گیا اور اس حلقے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ شامل تھے اور وہ توجہ سے اس سے فیض لے رہے تھے. اور ایک جوان تھا جو کہ علم کے اور معرفت کے, لدنی وحبی علوم کے ایک سمندر اور بحر بے قرار تھے جو مخلوق کو دے رہا تھا. حیران ہوئے, سنتے رہے, واہ کمال ہے. کسی سے پوچھا جوان کون ہے, کہنے لگے ایک صاحب تھے آج سے کچھ 27 سال پہلے, ان کا نام فاروق تھا, 27 سال پہلے یہاں سے گئے تھے اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کے لیے. یہ ان کا بیٹا ہے. ایک بات میں پہلے کہنا بھول گیا, رات ہی جب پہنچے تو کچھ باتوں میں بیوی کو کہہ دیا کہ 30,000 جو اشرفیاں میں دے کر گیا تھا اس کا بھی حساب چاہیے مجھے, وہ 27 سال میں تو نے کیسے خرچ کی. وہ کہنے لگی میرے آقا آپ تسلی کریں, میں اس کے پیسے کا حساب دوں گا, آپ اطمینان کیجیے. اس کے پیسے کا میں حساب دوں. اب جب صبح پہنچے نا اور مسجد میں سارا واقعہ دیکھا اور مسجد میں واقعہ دیکھنے کے بعد جب بیٹے کے علوم اور کمالات دیکھے اور وقت کے باکمال امام ان کے حلقے میں شامل تھے اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ صاحب ہیں جو اس کے والد ہیں اور مخلوق کا ہجوم ان کی طرف بڑھا تو گھر آ کے کہنے لگے, پھر وہی بات کے حساب دے. کہنے لگے کیا آپ خوش نہیں ہوئے بیٹے کو دیکھ کے؟ کہنے لگا بہت خوش ہوا. کہا کہ وہی سارا کا سارا مال میں نے اس کی تعلیم و تربیت پہ لگا دیا. آج علم کا باب ہے تو اس پہ علم پہ واقعہ یاد آیا. ایک اور واقعہ یاد ہے, شیخ محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, صاحب کمال درویش بھی ہیں, صاحب علم بھی ہیں. 8 سال کی عمر میں ماں نے کہا بیٹا باپ تیرا فوت ہو گیا ہے, باپ تیرا فوت ہو گیا. اور میں چاہتی ہوں تیرے باپ کی طلب کی تو قرآن سیکھ اور تیرے سینے میں قرآن آ جائے اور اللہ جل شانہ کا فرمان آ جائے. کہنے لگے اماں کہ آپ مجھے کیا چاہتی ہیں؟ کہنے لگے بغداد کے قافلے جا رہے ہیں, بغداد میں بڑے بڑے علوم حاصل کرنے والے, بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے مدارس, بڑی بڑی جامعات ہیں اور بڑے بڑے صاحب کمال, صاحب فن درویش ہیں. اس دور میں جو بڑی بڑے جگہ تھیں ان میں بغداد اور آپ کے پاکستان کی دو جگہ بتاتا ہوں جن میں ٹھٹھا اور اچ شریف تھا. یہ وہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، بڑی بڑی جامعات تھیں، اور بڑے بڑے صاحب کمال، صاحب فن درویش یہاں علوم پھیلاتے اور پڑھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، روس سے آتے تھے، روس سے، تاجکستان سے، ازبکستان سے، یہ وہی لوگ تو آئے روس سے، بخارا سے، کہ حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی عشق شریف میں تربت ہے، مزار ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ کی عشق شریف میں تربت اور مزار ہے، یہ وہی لوگ تو تھے کہ وہاں سے علم حاصل کرنے آئے، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہیں بیٹھ کے علم کو پھیلانے کے لیے، اور اما کی تربت تو وہاں ہے، بیٹے کی تربت یہاں ہے. آج یہ مثالیں دنیا کے اعتبار سے ملتی ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گیا پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہاں صاحب کمال بنا، انہوں نے پڑھانے کے لیے رکھ لیا، پڑھاتے پڑھاتے جہاں آکسفورڈ تھی وہیں قبر بن گئی. یہ دنیا کی مثالیں تو آج عام ملتی ہیں، لیکن علوم روحانی کی مثالیں یہ پھر اس دور میں ملتی تھی. تو شیخ محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے یہ بات کہی 8 سال کے بچے سے، کہنے لگا اماں میرے پاس تو کھانا پینا ہی کچھ نہیں ہے، تو میں وہاں جا کے کیا کھاؤں پیوں. کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے، پھر میں انتظام کرتی ہوں، اب لوگوں کے گھروں کی خدمت کر 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 کے اس وہ مائی روز روٹیاں پکاتی اور ان روٹیوں کو خشک کرتی، روٹیاں پکاتی اور روٹیوں کو خشک کرتی، 200 روٹیاں ہو گئیں، 200 روٹیاں ہو گئیں. جب 200 روٹیاں ہو گئیں تو کہنے لگی بیٹا یہ ذات راہ ہے، یہ ساتھ لے، اور یہ کچھ اشرفیاں ہیں، بس تو یہاں سے جا اور بغداد میں جا کے قرآن اپنے سینے میں لیا اور اللہ کا قرآن سیکھ کے پھر آنا میرے پاس، اس سے پہلے نہ آنا. اور دیکھ بیٹا شاید تیری یہ میری آخری ملاقات ہو، اگر تو واپس آنا اور مجھے نہ پانا تو پھر میری قبر پہ آ کے مجھے قرآن ضرور سنا، اگر میں نہ سن سکی تو میں قبر میں مجھے اللہ ضرور سنائے گا. اب بیٹے نے ماں کو ایک الوداعی نظریں دیکھی اور ماں نے بیٹے کو الوداعی نظریں دیکھی. 8 سال کا بچہ، بیوہ، غربت، تنگ دستی، مفلسی، فقر و فاقہ، یہ حالت ہے، لیکن قرآن کی عظمت دل میں یہ حال ہے. اب یہ نکلے، جب یہ نکلے نا تو انہوں نے روٹیاں ساتھ لی خوش. جب وہاں پہنچے تو استاد سے اپنا مدعا عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں کہ میرے ساتھ یہ. استاد کہنے لگے تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا تجھے میں کھلاؤں گا کیسے، تجھے میں کھلاؤں گا کیسے. کہنے لگے استاد محترم میں اپنی روٹیاں ساتھ لایا ہوں، ایسے ایسے خشک روٹی. کہنے لگا پھر ٹھیک ہے. یہ سارا دن قرآن پڑھتے، شام کو دجلہ کے کنارے جا کے اور دجلہ کے پانی کے اندر روٹیاں بھگو کے، آدھی روٹی بھگو کے یہ کھاتے اور کہتے واہ مالک، اس سے بڑا سالن اور دجلہ کے پانی سے بڑا شوربہ میں نے نہیں لذیذ کہیں نہیں پایا. اماں کے ہاتھوں کی پکی روٹی، بڑا سالن کی روٹی اور یہ روٹی اور دجلہ کے پانی کا شوربہ، اس سے بڑا لذیذ کھانا میں نے کہیں نہیں پایا. اور یہ کھانا کھاتے اور باقی وقت سارا قرآن میں لگاتے. ادھر 400-200 روٹیاں ختم ہوئیں اور ادھر پورا قرآن اللہ نے سینے میں اتار دیا اور قرآن حفظ کر لیا، قرآن یاد کر لیا. اور جس دن ادھار استاد نے رخصت کیا اس دن ساری روٹیاں ختم ہوئیں. اب یہ سفر کرتے واپس اپنے گھر پہنچے بغداد سے. جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ساتھ کے پڑوسن آئی بوڑھی، کہنے لگی محمد قرآن سیکھائے؟ کہنے لگا ہاں. اور کہنے لگی اما، کہنے لگے تیری ماں تو میں ہوں. وہ ماں تو کب کی جدائی دے گئی ہے تجھے. بس اسی وقت اماں کی تربت پہ پہنچے، ماں کی قبر پہ پہنچے، اسی وقت ماں کی قبر پہ پہنچے. اور پھر جو پڑھنا شروع کیا ماں کی قبر پہ قرآن، اللہ اکبر، صبح کی فجر کی نماز سے پہلے پہلے پورا قرآن اماں کو سنا کے اٹھائے. جو یہ جوان کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے ماں کو سنا کے اٹھتا ہے اور پھر ایک دعا کی ہے، یا اللہ. اماں نے فرمایا تھا کہ ادھر ماں کی قبر ہے ادھر باپ کی قبر ہے، کہ جا اللہ کا قرآن سیکھ کے آ. الہی میں نے ان کا حکم پورا کیا، اب میری ایک فریاد ہے، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی برکت سے میرے والدین کی قبروں کو نور سے بھر. دوسری رات خواب میں دیکھا تو والدین کو بہت بڑے تخت سے بیٹھا ہوا دیکھا. کہنے لگے بیٹا تیرے باپ کی جدائی اور پھر تیری جدائی، اور اس پہ جو میں نے صبر کیا اللہ نے مجھے بخش دیا تھا، لیکن آج تو نے آ کے جو قرآن پڑھا ہے میری اور تیرے باپ کی قبر اللہ نے نور سے بھر دی. تو پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ جو بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ علم جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو. محمد بن فضل بلخی رحمت اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا، وہ علم جو اللہ کی طرف سے ہو. ایک وہ علم ہوتا ہے جل الدنیا اور وقفی علم، اللہ عطا فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کے ساتھ قلم اور کاپی ساتھ پڑے ہوئے ہوتے، قلم ساتھ اور کاپی، یہ سات چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک دم اچانک نیند سے اٹھتے اور لکھنا شروع کر دیتے، پھر لکھتے 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 پھر لیٹ جاتے تھے. کوئی رات ایسی نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، اور مجھے بھی کوئی رات ایسی نہیں کہ ان کے ہاتھ سویا ہوں اور کبھی نیند آئی ہو. بس جھٹکا لگتے تھے، نیند کہاں آتی تھی. ایک دو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ یہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ خاموش ہو گئے. مجھے پھر ضرورت نہ ہوئی کہ میں ان سے ان کی خدمت میں عرض کروں. کچھ ہی عرصے کے بعد پھر میں نے عرض کیا، حضرت یہ آپ کیا تحریر فرما رہے؟ تو پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بعض غیبی لدنی اور وحبی چیزیں عطا ہوتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں ان کو لکھ لوں. یہ وہ چیزیں میں لکھ رہا ہوں. اور ایک دفعہ فرمایا بعض صحابہ اور انبیاء میرے خواب میں آ کے مجھے کچھ معرفت کی چیزیں بتاتے ہیں، میں وہ لکھ لیتا ہوں. ایک دفعہ فرمایا بنی اسرائیل کے ایک نبی تشریف لائے ہیں، وہ ان انبیاء میں سے ہیں جن کا تذکرہ کسی کے ہاں نہیں ہے، کہ قرآن پاک میں تو چند انبیاء کا تذکرہ ہے. اللہ جل شانہ نے 1,24,000، 1,40,000 اور بعض روایات میں 2,00,000 انبیاء بھی آتے ہیں. جو مضبوط یا عمومی روایت ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ 1,24,000. ہمیں ایک نبی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے مراقبے کی کیفیت بتائی کہ مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، اور عالم لاہوت، عالم ملاکوت، اور ساری کائنات کے جو علوم ہیں عالم ہیں ان کی سیر کیسی کی جاتی ہے, اور اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے مناظر کا مشاہدہ کیسے کیا جاتا ہے. من لگے یہ میں نے چیزیں لکھ لی, یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, جس کو پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, یہ اس کی میں نے مثال دی. ایک وہ علم ہے جو اللہ کی معیت میں حاصل ہو. وہ کیا معیت کہتے ہیں؟ اللہ کا ساتھ. اللہ کا ساتھ کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ اللہ کا ساتھ ہے. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے, اور یاد رکھیے گا تقویٰ کرنے کا نام نہیں, تقویٰ نہ کرنے کا نام. تقویٰ کرنے کا نام نہیں, تقویٰ نہ کرنے کا نام. نیکی کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اور جتنے بھی ولایت ہیں اور متقین ہیں, نیکی کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. گناہ سے جو بچ گیا, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, چھوٹا گناہ ہے یا بڑا ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. اس کے بعد جو نیکی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, ایک شخص بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے, کچھ گناہ بھی کر لیتا ہے, اور ایک شخص تھوڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن گناہ سے 100% بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے وہ شخص پسند ہے جو نیکی تو تھوڑی کرے لیکن گناہ سے بچے. جو فرمایا پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے, وہ علم جو اللہ کی معیت میں حاصل ہو, وہ علم جو اللہ کی معیت میں حاصل ہو. وہ اللہ کی معیت میں جو حاصل ہوتا ہے وہ تقوی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. آج آپ جو علم حاصل کرنے آئے بیٹھے ہیں, کشف المحجوب کے حلقے کے نام پہ, کشف المحجوب کے حلقے کے نام پہ آپ حضرات جو علم حاصل کرنے آئے بیٹھے ہیں, یہ اگر تقوی کے ساتھ ہوگا, اور ایک ہے دل کا تقوی, اندر کا تقوی, ایک ہے باہر کا تقوی. اندر کا تقوی یہ ہے کہ میرا آنے میں جذبہ سچا ہو, جذبہ سچا ہو, کہ میں آیا ہوں یہاں تو سچا میرا جذبہ ہو, آنے کا مقصد پہچانوں, میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں, میں بیٹھا ہوں تو کیوں بیٹھا ہوں, میرے دل کا برتن کیسا ہے, اس کے اندر لینے کی استعداد ہے, میرا دل کا برتن کیسا ہے, میں کیوں آیا ہوں, کیا صرف رسمی آیا ہوں, آنے کا مقصد کیا ہے, اور میں اندر سچی طلب لے کے آیا ہوں, سچی تڑپ لے کے آیا ہوں. یہ ہے برتن سیدھا ہونا, یہ ہے اندر کا تقویٰ, اندر کا تقویٰ. اور ایک ہے باہر کا تقویٰ. دیکھیں میں ایک بات اکثر حلقہ کشف المحجوب میں عرض کرتا رہتا ہوں, یہاں ذرا توجہ سے بیٹھا کریں, باریک باتیں ہوتی ہیں. جمعرات کے درس اور کشف المحجوب کے حلقے میں فرق ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جو خصوصی احباب کو کشف المحجوب پڑھاتے تھے, ڈانٹ ڈبٹ بہت ہوتی تھی, سختی بہت ہوتی تھی. عمومی جو بات فرماتے تھے اس میں نہ ڈانٹ نہ سختی نہ قانون, کچھ نہیں ہوتا تھا. اس میں کوئی اونگا نہیں, تو انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ والا کام کیا نہیں. وہ کیا تھا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس لگتی تھی اس کی شان و شوکت کا نقشہ تو کھینچنا ایک ہمارے بس سے باہر ہے. حبشی بہت بڑے غلام کھڑے ہوتے تھے, جس نے خلاف ادب کوئی محفل میں بات کی یا کہی اونگا یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی, بس ان کا اشارہ ہوتا تھا, اس بندے کو وہاں سے وہ اٹھاتے تھے اور اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے, بٹھاتے نہیں تھے, اس کو پھینک دیتے تھے. یہ میں کتابوں کے حوالے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محفل کی بات عرض کر رہا ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ 1% بھی اپنی مجلس میں کسی قسم کی تھوڑی سی بے ادبی بے قدری بے طلبی بے ادبی بے قدری بے طلبی برداشت نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے بادشاہ وقت نے پوچھا امام صاحب سے, یہ حکم حدیث میں کیسے آتا ہے, یہ حکم حدیث مبارکہ میں کیسے آتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا, تو نے حدیث کی بے قدری کی مجھ پہ راہ چلتے پوچھا. اور حدیث بتاتے کیسے تھے؟ پہلے خوشبو نہاتے, غسل کرتے, اچھا لباس لاجواب پہنتے, اس پہ بہترین خوشبو لگاتے, پھر مسند پہ بیٹھتے, پھر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے, درود پاک بھیجنے کے بعد پھر کہتے, ہاں اب پوچھو کہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے, اور پھر فرماتے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف کہ ان سے روایت ہے اور ان سے یہ صحابی نے سنا ہے. یہ جو آقا ہے نا, انہوں اور لکھا ہے, گمان یہ ہوتا تھا کہ ان کی نظریں حقیقت میں روضہ اطہر نہیں, خود صحب مزار کو, مزار نہیں, خود صحب مزار کو حقیقتاً دیکھ رہی ہیں, ایسے جیسے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ آقا کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ میں نے شیخ سے یہ بات, آپ سے یہ بات فلاں کی روایت سے فلاں صحابی نے سنی اور پھر فلاں صحابی کے ذریعے مجھ تک پہنچی اور یہ حدیث یوں ہے. اور اس شخص نے راہ چلتے ہوئے جب حدیث پوچھی تو شیخ نے فرمایا, اس کے اوپر فقہ کے اعتبار سے جو فقہ مالکی تھی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی, اتنے کوڑے ہیں کہ تو نے حدیث مبارکہ کی بے ادبی اور بے قدری کی. لہذا یا تو قیامت کے دن اتنے کوڑے کھانے ہیں تو پھر قیامت کا کوڑا ہوگا, یا پھر یہاں کھا لے. تو اس دور کے بادشاہ بھی طلب والے ہوتے تھے, انہیں فکر پڑ گئی. اب انہوں نے تو مسئلہ سنا دیا, انہیں فکر پڑ گئی. جب انہیں فکر پڑ گئی تو انہوں نے آخر کار شیخ کی خدمت میں پہنچے. جی اس میں کوئی رعایت, میں کوئی رعایت نہیں, کوئی رخصت, کوئی رخصت نہیں, کچھ کچھ بھی نہیں. پھر اس نے, بادشاہ نے اتنے کوڑے کھانے قبول کیے, اتنے کوڑے مارے گئے. ہاں یہ حدیث کا مقام ہے, اور جو صاحب حدیث عالم ہوتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, ایک علم وہ ہے جو اللہ جل شانہ کی معیت میں حاصل ہو, اور اللہ کی معیت میں حاصل ہونے والا علم, اللہ کی معیت میں حاصل ہونے والا علم تقوی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. میرے حضرت فرمانے لگے, میں نے ایک دفعہ خود حضرت علی حجویری سے پوچھا, آپ کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ لاہور میں اور بھی صاحب مزار بہت ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس سب سے زیادہ آتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا، میرے شیخ نے، میرے حضرت نے مجھے فرمایا، اور میرے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ اصل میں ہم نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے کہ اپنے بھی ناراض ہوئے ہیں، اپنے بھی ناراض ہوئے ہیں، اور اس وقت میں میرے خلاف فتوے لگے اور لکھے گئے، لیکن میں نے کسی چیز کا پاس نہ کیا، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کو اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، جب میں اللہ کے پاس پہنچا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا، علی، میں نے کہا جی میرے آقا، تو نے میری عظمت کو بیان کیا، ہم نے قیامت تک تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ہاں، ہم نے قیامت تک تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور میں اس لیے لوگ میرے پاس زیادہ آتے ہیں، اس لیے لوگ میرے پاس زیادہ آتے ہیں۔ علوم جو غیبی ہوتے ہیں، یہ عطا ہوتے ہیں، سینے ان کے برتن ہوتے ہیں، سینے ان کے برتن ہوتے ہیں، اور غیبی علوم جو عطا ہوتے ہیں وہ یقین جانیے مجاہدے اور قربانی کے بغیر نہیں ہوتے۔ کل کی بات سناؤں، میں اپنے ساتھی کے ساتھ کل بازار گیا، سندل لینا تھا، چھوٹی الائچی لینی تھی، سندل لینا تھا، ہم ایک شہد کے اندر سندل، چھوٹی الائچی اور ایسے اجزاء جن کے دل میں فرحت گرمی، وہ ملا کے ایک مشروب لا رہے ہیں، خالص شہد کے اندر سندل، چھوٹی الائچی، وہ اسی ماہ کے رسالے میں اس کا تعارف دیا ہے، اس کے لیے سندل لینا تھا۔ اس نے کہا جی یہ سندل 3300 روپے کلو ہے، یہ اس سے کم ہے، 7 کوالٹیاں چھوٹی چھوٹی تشتریوں کے اندر، بٹھلیاں جو نا بٹھل بٹھیاں چھوٹیاں کیا کہتے ہیں اسے، ڈونگے، ڈشیں، ان کے اندر اس نے لا کے رکھی، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے۔ کہنے لگے مجھے 24 سال ہو گئے ہیں یہ سندل کا کام کرتے کرتے۔ ایک چیز جو اس نے کہی مجھے بڑی عجیب لگی، مجھے کہنے لگے کہ سندل کی لکڑیاں آتی ہیں، اس کا ہم بورا کراتے ہیں۔ ایک بندے نے 200 سندل کی لکڑیاں میرے پاس بھیجی، 200، ان میں سے 2 لکڑیاں میں نے نکال دی، میں نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سندل کے رنگ کی لکڑی کو سندل کا ایسنس دیکھ کے اندر ڈبو کے اس کا بورا بنا کے اس کو سندل بنا دیا جاتا ہے نقل میں، اور میں اپنی اصل کی تلاش میں تھا، سندل لینا تھا اور ڈالنا ہے۔ تو اس نے بات بتائی، کہنے لگے میں نے نکال دیا، دوسری دفعہ پھر لاٹ آئی میرے پاس سندل کی، اس نے وہی لکڑیاں پھر ڈال دی، کہنے لگا میں نے پھر نکال دی۔ میں نے اس سے کہا کہ جتنی دفعہ بھیجے گا میں نکال دوں گا، اس نے پھر بھیجنا چھوڑ دیا، کہنے لگا بس تجربہ ہو گیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، سنتے سنتے جو مجھے بات سمجھ آئی وہ میں نے اپنے مطلب کی بات سمجھی، وہ یہ آئی کہ جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ فرمایا جس چیز میں جتنا مجاہدہ قربانی کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، اتنا اس کا کشف حاصل ہوتا جائے گا۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے، تو وہ کوئی پھلوں کا کام کرتے ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے کوئی تربوز دے ایسا جو اندر سے بالکل لال سرخ بہترین پکا ہوا، اس نے کہا میں دوں گا. میں نے کہا تجھے تجربہ کہنے لگا بتا دیتا ہوں. اس نے ایسے ہاتھ لگایا ایک کو دو کو ایسے کر کے اس نے کہا یہ بالکل لال ہے, اور ایسا کاٹا اور اس کا بہترین سرخ لال لاجواب. میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا کرتے کرتے پتا چل گیا. جس چیز میں جتنا مجاہدہ ہوگا اس چیز کا اتنا مشاہدہ ہوگا. جتنا ہم روحانیت کے اندر کملی والی کی محبت کے اندر اللہ جل شانہ کے تعلق کے اندر کھلتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں گے اتنا اس کا مجاہدہ ہوتا جائے گا, اور جتنا مجاہدہ ہوتا جائے گا اتنا مشاہدہ ہوتا جائے گا. یہ حقیقت ہے, اتنا اس کا مشاہدہ ہوگا اور پھر اس کی کھلی آنکھوں کے اندر وہ نظر آئے گا جو لوگوں کو بند آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئے گا. کھلی آنکھوں میں سندل کی دو لکڑیاں اٹھا کے اس نے ایک طرف پھینکی, اور اگلی بات اس نے اور کہی. میں اس سے پوچھنے لگا کہ سچی اصلی سندل کی نشانیاں بتا. کہنے لگا سندل کی لکڑیاں لے اور اس کو ٹاٹری کے اندر یا کسی تیزاب کے اندر پانی میں پانی ملا کے اس میں ڈال کے رکھیں. اگر اس کے اوپر رنگ نکلی ہوگا, خوشبو نکلی ہوگی, یا چیزیں کھا جائیں گی, پھر اصلی لکڑی باقی رہے گی. اور اگر اصلی سندل ہوگا, اصلی سندل ہوگا تو نہ رنگ جائے گا نہ خوشبو جائے گی. پھر اس کی مثال ایسے ہے, اس لکڑی کو جلاؤ, وہ لکڑی جل کے دھواں اس کا خوشبودار ہوگا, پھر اس کو کاٹو خوشبودار ہوگا. اس کی مثال کیا ہے؟ جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا اتنا روحانیت نورانیت اس کی رگوں میں ڈھلتی گھلتی گھلتی چلی جائے گی. پھر دنیا کی جتنے بھی مشقتیں ٹاٹریوں تیزابوں کے آئیں اور دنیا کی جتنی تیز ہوائیں چلیں جو اس کے مخالف ہوں, ان ساری ہواؤں میں یہ اندر جو روحانیت کی سندل کی خوشبو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جو روحانیت کی سندل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ ہمیشہ سندل ہی سندل رہے گا. اور سندل کی لکڑی کی ایک دلیل یہ ہے, سندل کی لکڑی کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس کو دیمک نہیں لگتا. مجھ سے کہنے لگے یہ تو میں نے بتائی, آپ بتاؤ. پھر میں نے انہیں بتایا کہ بعض جو ہوتے ہیں نا شاہین, شاہین یہ اپنے گھونسلے میں سندل کی لکڑیاں رکھتا ہے, اس کے گھونسلے کے اندر سندل کی لکڑیاں ہوتی ہیں. اگر اس کے گھونسلے میں سندل کی لکڑیاں نہ ہوں اس کے بچے کی آنکھیں نہیں کھل سکتی اور اس کے بچے اندھے ہوں گے. جس طرح یہ ابابیل کیا کرتا ہے, کاسنی اور اجوین یہ جڑی بوٹیاں ہیں, ان کی جڑیں تلاش کر کے اپنے گھونسلے میں رکھتا ہے. کیوں؟ اگر یہ اپنے ابابیل اپنے گھونسلے میں یہ چیزیں نہ رکھے, رات کو الو آ کے اس کے بچے اور انڈے کھا جاتے ہیں. یہ جڑیں جب ہوتی ہیں اس کے گھونسلے میں, نہ الو اس کے قریب آتا ہے, نہ بچے کھاتا ہے, نہ انڈے کھاتا ہے. کیوں؟ ابابیل کی مشقت نے اسے ایک مشاہدہ عطا کیا, اور وہ مشاہدہ یہ عطا کیا ان جڑوں کے اندر تیرے لیے شفا اور حفاظت ہے. شاہین اور عقاب کی مشقتوں نے اسے مشاہدہ عطا کیا کہ سندل کی لکڑیوں سے ہی تیرے بچے کی آنکھیں کھلیں گی. شریعت میں, دین میں سارا کا سارا مجاہدہ ہے, اور اس کے بعد جب مشاہدہ ہوتا ہے انسان مجاہدے کی مشقتیں بھول جاتا ہے. ایک اور بات, پیر علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ معرفت ساری کی ساری شریعت ہے. اگر معرفت پہ شریعت کو ہم غالب رکھیں گے, یاد رکھیے گا قرآن و سنت کو, کتاب اللہ و سنت الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو پھر تو ہم ہدایت یافتہ ہیں. اور اگر ہم نے معرفت کو شریعت سے مغلوب رکھا تو پھر ہماری وہ معرفت معرفت نہیں ہوگی، پھر وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں فتنوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں صوفیزم پہ کام کر رہا ہوں، اس پہ میری کتاب لانے کا ارادہ ہے۔ سارے صوفیہ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں وہ کس کے نام کی تسبیح پڑھتے تھے، کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال، ہر اللہ کا نیک اور صالح بزرگ وہ اسی کے نام کی تسبیح پڑھتے تھے۔ ہر فقیر اسی کے نام کی تسبیح پڑھتے تھے۔ صوفیزم کا اول اور آخر اللہ ہے، صوفیزم کا اول اور آخر کلمہ ہے کہ اندر لا الہ الا اللہ اور باہر محمد رسول اللہ، بس کہ اندر اللہ کی محبت، اللہ کی توحید، ہاں شرک کی تلوار لا الہ الا اللہ، بس چلی لا تلوار چلی، سارے جہان کی ساری اندر کی نجاستوں، کثافتوں، غیر اللہ کی ساری چیزوں کو کھرچ دیا اور باہر محمد الرسول اللہ، کہ باہر ہمارے میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری زندگی کی سیرت اور صورت، میرے نقشے، میرے جلوے، میری شادیاں، میری خوشیاں وہ محمد الرسول اللہ کے تابع ہوں گی، وہ محمد الرسول اللہ کے تابع ہوں گے۔ جس شریعت میں دیکھو، جس تصوف میں دیکھو، یہ پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کے آج کے سبق میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، ان کی آش میں سبق عرض کر رہا ہوں۔ میں جسے شریعت کا علم حاصل نہیں اس کا دل جہالت کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ شیخ نے فرمایا، لکھا ہے۔ جس شخص کو معرفت الہیم کا علم حاصل نہیں اس کا دل جہالت کی وجہ سے مردہ ہے، اور جسے شریعت کا علم حاصل نہیں اس کا دل جہالت کی بیماری میں مبتلا ہے، پس کفار کا دل مردہ ہے کہ واللہ جل شانہ کی ذات و صفات سے جاہل ہیں، یعنی ناواقف ہیں۔ شریعت کا علم صوفی کا اوڑھنا بچھونا ہے، سارا صوفیزم کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ہے، اور صوفی اسے کہتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ پہ کتاب اللہ ہے، بائیں ہاتھ پہ سنت اور رسول اللہ ہے، صوفی اسے کہتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کشف الماجوب 1100 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہو، اور آج بھی اس کے ایک ایک حرف کے اندر، ایک ایک اس کی تسبیح کے اندر، اور ایک ایک اس کے لفظ کے اندر ایسی حقیقتیں ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اللہ نے کھول کے آج کے ایٹمی دور کو سامنے رکھ دیا تھا۔ آج کے ایٹمی دور اور ایٹمی دور کے ایٹمی فتنے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایٹمی دور کے ایٹمی فتنے ہیں، اور آج کے ایٹمی فتنوں کو اللہ جل شانہ نے سامنے رکھ دیا، اور آج کے ایٹمی فتنوں میں صوفیت کے نام پہ جو فتنے ہیں ان سب کا پیر علی حجی رحمت اللہ علیہ نے، ہمارا جو پچھلا سبق تھا سارا اسی موضوع پہ تھا، ان سب کا جو ہے رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. ابھی تو ہم تھوڑا سا چلنا شروع ہوئے ان راہوں پہ, اتنی اتنی زیادہ اللہ کی مدد دیکھنا شروع کر دی. دیکھو میری بات کو غور سے سمجھے گا, یہ قرآن و سنت یہ وحی ہے, اور امت جب حدیث میں آتا ہے کہ امت جب گالی گلوچ عام ہو جائے اور بڑے اور چھوٹے کی تعظیم, بڑوں کی تعظیم ختم ہو جائے, گالی گلوچ عام ہو جائے اور نیکی کی طرف بلانا اور گناہوں سے روکنا ختم ہو جائے, پھر اللہ جل شانہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, امت کو وحی کی برکات سے محروم کر دیتی ہے. ہماری ساری کوتاہیاں اور غلطیاں, ساری کوتاہیاں اور غلطیاں سب کچھ, اس کے باوجود بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں وحی کی برکات سے محروم نہیں کیا. احباب اعمال, ابھی ہم کچھ احباب بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو اعمال بتا رہے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ جی فلاں نے فلاں کو یہ فائدہ ہوا, مجھے یہ فائدہ ہوا. میں سوچنے لگا کہ ابھی ہم تھوڑا سا ایسے پہلا قدم رکھا ہے, پہلا قدم رکھا ہے, اور اللہ کی مدد یہ شامل حال ہو گئی. سوچیں سوچیں, ابھی تو پہلا قدم رکھا ہے, اور اگر ہم ان راہوں پہ چل پڑے پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد اور آنکھوں سے مشاہدہ کیا دیکھیں گے. مجھے بعض احباب آ کے اپنے خواب بتاتے ہیں, اعمال کے نفع بتاتے ہیں, اپنی کچھ نیند کی حالتیں بتاتے ہیں, جاگنے میں یہ اللہ نے مجھے دکھایا یہ بتاتے ہیں, اچھا میرے پاس یہ مشکل تھی, میں حلقہ کشف المحجوب میں آیا یا جمعرات کے دس میں آیا, اللہ کریم نے میری یہ ٹال دی, یہ بتاتے ہیں. میں سوچتا ہوں بیٹھ کے, یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, بیٹھ کے سوچتا ہوں ابھی تو ہم پورے آئے نہیں, ابھی تو پہلا قدم رکھا ہے, اور اللہ جل شانہ کی مدد کا یہ کیفیت ہے, اللہ پاک کی مدد کی یہ کیفیت ہے, اور اگر ہم چل پڑے تو پھر مدد کیسے ہو جائے. پھر تو وہ مدد ہو جو صحابہ آل بیت کے ساتھ مدد تھی, اور صحابہ آل بیت کے ساتھ ایک مدد یہ بھی تھی کہ تقریباً 7 سال صحابہ کرام نے مجاہدات کیے ہیں, 7 سال, اور 7 سال کے مجاہدات کے بعد پھر مدینہ منورہ کی زندگی میں صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے جو فتوحات کے دروازے کھولے ہیں, تو عالم یہ ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں زکوٰۃ دینے والا اعلان کرتا تھا کہ میرے پاس کچھ مال ہے, دینے والے تو ہوتے تھے لینے والے نہیں ہوتے تھے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے دکھ صوفیزم سے ٹل سکتے ہیں, اور صوفیزم کی تعریف سنبھال کے رکھنا کہ صوفی کے دائیں ہاتھ پہ کیا ہوتا ہے, قرآن, اور بائیں ہاتھ پہ سنت ہوتی ہے. ساری دنیا کے دکھ, میں اس پہ کام کر رہا ہوں صوفیزم پہ, کہ صوفیاء نے زندگی میں ان کے اخلاق کیا تھے, انہوں نے ان کے اندر اللہ کا تعلق کیا تھا, اور ان کے اندر اللہ کی محبت کیا تھی. مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملتا میرے ساتھ معاون ہو, میرا اب اکیلا ہو گیا ہوں. پہلے ابکری نہیں تھا تو میں کچھ کتابوں میں سے کچھ چیزیں چنتا رہتا تھا, چن چن کے وہ تالیف کی شکل میں آپ کو دیتا رہتا تھا. اب ابکری نے زندگی میں ایسا ہی مصروف کر دیا, پھر اعلان کرتا ہوں بھائی مجھے کوئی میری معاونت کرے, کوئی آتا ہی نہیں. مساوا کرنے والے اکثر ہوتے ہیں, چلو یہ بھی ان کی مہربانی. میں نے ایک بندے سے کہا, اس دن ابھی اعلان کیا نا اس جمعرات کو, بھائی مسافہ کرنے والے, مجھے ایک صاحب مجھے کہنے لگے 8-10 مجھے دے دیا کریں, تو ہم تو لوگ ہم سے ہاتھ ملائے ہم تو ترستے ہیں. مجھے کہنے لگے آپ کے پاس تو وقت نہیں. اس دن ایک صاحب فون کرتے کرتے کئی دنوں سے فون کر رہے, پھر ملاقات ہوئی, کہنے لگے آپ فون نہیں اٹھا رہے. میں نے کہا میں سم 3 دن کے لیے آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں, تین دن کے بعد سے منہ واپس کر دینا مجھے، لیکن پہلے سے درد سر، ٹینشن، انگزائٹی کی گولیاں سنبھال کے رکھنا، کہ روزانہ 300 مس کالی آتی ہے، 400 آتی ہیں، تھوڑی آتی ہیں، زیادہ آتی ہیں، اور ہر مس کال یہ نہیں ہو کہ تجھے کوئی ہستی مسکراتی آئے گی، ہر کال تجھے سلکتی اور تڑپتی آئے گی، روتی ہوئی آئے گی. میں سوچتا ہوں کہ ابھی تو ہم پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کی چاہت پہ آئی نہیں. پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کی چاہت میں نے آپ کو بتا دی، یہ چاہت بتا دی ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جاہل صوفی وہ ہیں، وہ انہوں نے جاہل صوفی کی باقاعدہ پوری تعریف کی ہے، پڑھی ہے نا، سنیے آپ نے، کہ جاہل صوفی. میں سوچے رہا ہوں یہ تو میرے خیال میں ایٹمی دور کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور ایٹمی دور کے لیے لکھی ہوئی ہے. انہیں پتا تھا اللہ پاک نے اپنے نیک بندے پہ، اپنے صالح درویش پہ یہ بات کھول دی تھی. اور پھر بڑی عجیب بات سمجھ آتی ہے، آج یہ بات سمجھ آئی ہے کہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب کیوں پڑھائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر جو راہ معرفت پہ، راہ سلوک پہ اور راہ شریعت پہ، راہ ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے، اسے کشف الماجوب کے حلقے کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے، آنا چاہیے، اور اسے کشف الماجوب ضرور سبکن پڑھنی چاہیے. ورنہ تو وہ پھر پتہ کیا ہوگا، پھر جس طرح انہوں نے اس دور میں شاید نیلا لباس پہنتے ہوں گے، فرمایا نیلا لباس پہن کر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ڈال دیں اور ان کی صحبت میں لوگ بیٹھیں، پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نام کے صوفی ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ پہ کتاب اور بائیں ہاتھ پہ حدیث نہیں ہوگی، وہ ظاہرانہ لباس پہنیں گے کہ اسی عشق دیا نمازاں پڑھیاں نے توڑیاں پانچ وقتاں تے ساڑیاں ہر وقت دے. اللہ اکبر. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سجدوں میں سر رکھ 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 کے، سجدوں میں سر رکھ 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 کے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے ان کا دوران خون تیز ہو گیا تھا، جسے آج کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر. دوران خون، جتنا وقت سجدے میں رکھا جائے نا سر زیادہ، تو دوران خون جو چیز جسم کا حصہ اس طرف ہو تو ظاہر ہے اس طرف جائے گا نا دوران خون، بلڈ سرکولیشن جو ہے اس طرف جائے گی. انہیں ہائی بلڈ پریشر ہو گیا. یہ اس دور کی کتاب اس دور کے لیے لکھی گئی ہے، یہ فکر آپ سمجھ رہے ہیں، اس دور کی کتاب اس دور کے لیے لکھی گئی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ پاک جزائے خیر دے میرے مرشد کو، اللہ جنت عطا فرمائے، شکر ہوا کہ اللہ نے انہیں بلا لیا. کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے کہا کل کو میں مر جاؤں گا تو پھر بھی شکر کرے گا. اور کہنے پھر کہ پہنا، پہلے یہ کہا کہ جی آپ میرے تیسرے مرشد ہیں، پہلے ایک جگہ بیعت ہوا تو وہ پھر مرشد پردہ فرما گئے، دوسرے سے بیعت ہوا پردہ فرما گئے، میں نے کہا میں تیسرا ہوں، میرے پردے کا انتظار ہے. کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے وہ پہلے دو نے کیوں نہیں بتائی. میں نے کہا کیا؟ پھر وہ جو ظاہری کیفیات ہیں کہ سال کے ہاں بس صرف عرس ہوتا تھا اور اس کے بعد سلسلہ کچھ نہیں، نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ اخلاق، نہ حلال، نہ حرام، نہ اللہ کا تعلق، نہ کملی والے کی غلامی، وہ کہنے لگا ہوتا ہی نہیں تھا. میں یہ کشف الماجوب پڑھتا ہوں، کشف الماجوب پڑھتا ہوں، پھر دل میں یہ خیال آتا ہے اس دور میں بھی یہ کتاب اتنی مؤثر ہے جو اس دور میں تھی. پھر اگلا خیال یہ آتا ہے نہیں، یہ کتاب اصل میں لکھی اس دور کے لیے گئی تھی. اللہ نے اپنے ایک نیک بندی کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی کہ آپ کتاب کو لکھیں، 11 صدیوں تک اس کو سنبھالنا میرا کام ہے. بھائی اس دوران میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں لاکھوں اولیاء صالحین آئے، اور ہر ولی اللہ کے درویش
اور ہر کے اندر خلوص اور اخلاص، یہ نہیں ان کے خلوص اخلاص میں کمی تھی، لیکن ان کا خلوص اخلاص کوئی ایسا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، مقبول ہوا، محبوب ہوا کہ یعنی جتنے پہلے تھے ان کے خلوص اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے ہم کرتے، لیکن ان کا کوئی اللہ کے ہاں ایسی بارگاہ میں ایسا خلوص اخلاص مقبول اور محبوب ہوا کہ بس یہ کتاب جو ہے اللہ پاک نے اپنے حکم سے زندہ و باقی رکھی کہ مخلوق خدا آنے والی جب راہ طریقت اور راہ شریعت پہ چلیں گے اور صوفیت اور روحانیت کی تلاش کریں گے کہ صوفیت اور روحانیت ہر دور کی ضرورت ہے اور رہی ہے اور رہے گی، ہاں ہمارے ایک اہل حدیث دوست ہیں اردو بازار میں بیٹھے تھے ہم مکتبہ قدوسیہ کے، بڑے شریف نیک لوگ ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا ایسی بات چلی، کہنے لگے آج کل کس موضوع پہ بات کام کر رہے ہیں، میں نے کہا میں صوفیزم پہ کام کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہکا لگایا، کہنے لگا صوفیزم تو وہ چمٹا اور دھمال کا نام ہے، میں نے کہا نہیں، سارے صوفیہ کرام کی زندگی میں تو بڑی طہارت ملتی ہے اور بڑی پاکیزگی ملتی ہے، پھر میں نے ان سے عرض کیا مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب سیدی وابی، ان سارے کے سارے حضرات بیعت کرتے تھے، ان کی کتابوں میں تذکرے میں نے کیے، میں نے کہا صوفی عبداللہ صاحب میاں اپنا مامو کانجن والے صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے صوفی عبداللہ صاحب، اور اوڈا والا چک ہوتا تھا پہلے، اس کا موجودہ نام پتہ نہیں کیا ہے، فیصل آباد کے تھے صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن، وہ اتنے بڑے ولی تھے جس کی آدمی ان کی کتاب اسحاق بھٹی صاحب نے لکھی ہے، اہل حدیث ہے انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں ساری کرامات ہیں، ساری کرامات ہیں، ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک بھینس جو ہے بانجتی کٹی کٹا نہیں دیتی تھی، اس کتاب میں لکھا ہے، اہل حدیث کے بہت بڑے بزرگ تھے، تو صوفی صاحب مستجاب الدعوات تھے، دعا مانگتے تھے اللہ دے دیتا تھا، اللہ سے لے لیتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمت، جس نے یہ کتاب پڑھنی ہو نا تو صوفی عبداللہ صاحب اس کتاب کا نام ہے، سوان ہے صوفی عبداللہ صاحب، اسحاق بٹی صاحب نے لکھی ہے، اردو بازار میں مل جاتی ہے، اب بھی مل جاتی ہے، میں نے وہ کتاب اول سے آخر پڑھی ہے، ہر حرف پڑھا ہے، تو ایک دعا مانگی اور اس بھینس کے کٹے کو نا اس کے دم سے پکڑ کے کہنے لگے کٹا دے کٹا دے کٹا، تین دفعہ فرمایا، تین دفعہ اس کے وہ بانج جو ہے بھینس، اس نے تین بچے دیے، تو میں نے کہا یہ تصوف ہے، میں نے کہا یہ کرامات ہیں اہل حدیث علماء کی، میں نے کہا مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے، قلعہ میاں سنگھ اہل حدیث علماء میں سے تھے، وقت کے باکمال ولی تھے، ان کی کرامات ایسی ہیں، انوکھی کرامات ہیں، عقل سے ماورا کرامات، میں نے وہ بیان کی، یہ کیا ہے اللہ جل شانہ کی، اصل میں مسلک کی دیواریں ہمارے درمیان اب آئی ہیں، اور یہ جو حلقہ کشف المحجوب ہے، سچی بات ہے یہ مسلک کی دیواریں توڑنے کے لیے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کس مسلک کے ہیں، میں نے کہا میرا مسلک عشق ہے، کیا ہے وہ، کیا کالا کلوٹا سفید گورا سارے ماں کے، کشکول کے کھڑے کوٹے سارے فقیر کے، پاک ناپاک سارے دھوبی کے، پاک بھی کپڑے دھوبی کے اور ناپاک بھی، کھڑا بھی فقیر کا اور کھوٹا بھی، کشکول کا حصہ ہوتا ہے نا، اور بعض اوقات کھوٹے نہیں جاتے تو وہ کشکول میں پڑے رہتے ہیں، وہی کھڑے کو لے جاتے ہیں، یہ نقطہ غور سمجھیے گا، یہ میں بڑی گہری بات کہہ گیا ہوں، وہ بعض اوقات کھوٹے نہیں چلتے، چلتے نہیں ہیں، وہ کشکول میں پڑی رہتے ہیں، پہلے دکانداروں کے پاس نا ایک ہوتی تھی اسے پڑوپی کہتے تھے، ایک چھوٹی ایسی ہوتی تھی اس کے اندر باٹ ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، یعنی گھی لینے گیا نا کوئی بندہ، آپ بھی دیہاتوں میں ہے ایسی، ایک چھوٹا سا ایسے ایک ڈونگا سا ہوتا تھا لکڑی کا بنا ہوا، اس کو کیا کہتے تھے؟ ہاں جی عبد المجید صاحب آپ بتائیں. ہیں ٹوپا پڑوپا, وہ ہوتا تھا اس میں باٹ پڑے ہوئے, سب کچھ پڑے ہوئے, کھوٹے سکے بھی اسے پڑے ہوئے ہوتے تھے کھوٹے. میں نے کئی فقیروں کے کشکول میں خود دیکھا. مکلی میں میری زندگی کے بہت سارے دن گزرے, مکلی کے قبرستان میں, اور وہاں میں نے دیکھا, وہاں بہت زیادہ فقیر ہوتے ہیں تو ان کے ہاں کھوٹے سکے پڑے ہوئے ہیں. میں نے سوچا یہ کھوٹے کھڑے کو لے آتے ہیں. معلوم ہوا جو کھوٹا ہے وہ بھی میرا ہے, اس سے نفرت نہ کر, یہ کھوٹا کھڑے کو لانے کا ذریعہ بنتا ہے. کئی لوگ میرے پاس ایسے آئے, بہت سے خود آئے اور پھر کسی بندے کو لے گئے, پھر خود تو نظر نہ آئے بندہ موجود ہے. کئی لوگ آئے میری نظروں میں. تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کا مسئلہ کیا ہے, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, فلاں ہیں؟ میں کہا نہیں, میرا مسئلہ عشق ہے, ہر کسی سے محبت. میں تو عیسائیوں سے محبت کرتا ہوں, یہودیوں سے محبت کرتا ہوں, ہندو سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ یا اللہ ان کو ایمان دے دے, یا اللہ ان کو کلمہ دے دے, اور یا اللہ اگر بغیر کلمے کے مر گئے کیا بنے گا ان کا؟ سیدھا جہنم میں. اور ایمان والا تو پھر بھی اگر جہنم میں گیا تو نکل سکتا ہے, اور جو ایمان کے بغیر گیا اس کا کیا بنے گا؟ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو آج کے اس سبق میں, اس سبق میں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہی سبق دیا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. اور دوسرا, پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہم نے منشا کو تھوڑا سا پہچانا. کیا؟ قال اللہ قال الرسول. تو اتنی فتوحات کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے, لوگوں کے کام, لوگوں کی آخرت, اللہ کا تعلق, گھر میں دین, زندگیوں میں اللہ کی محبت, یہ آنا شروع ہو گئی. نہیں آئی, آنا شروع ہو گئی. ہمارے ابکری میں ایک صفحہ ہوتا ہے درس ہدایت کا, صرف ایک صفحہ. اس کا تقاضا بڑھ رہا ہے, اس کو دو صفحے, چار صفحے, پانچ صفحے کیے جائیں. اور مجھے اسلام آباد میں ایک خاتون جج آئیں, ابھی اسی میں اسلام آباد میں پنڈی میں گیا نا نقاب میں, تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں جج ہوں اور بڑی عدالت کی جج ہوں, ابکری کے ایک صفحے نے مجھے میری زندگی بدل دی. یہ درس ہدایت کا صفحہ ہے نا, میری زندگی بدل دی. اس میں آج پتہ نہیں یہ خط ابھی انصاری صاحب لائے نہیں لائے, یہ ایک خط میں آپ کو سنا. میں نے آج ان سے عرض کیا کہ ایک آپ کے یہ جو درس ہوتا ہے نا, یہ جو حلقہ کشف المعجوب ہے یا جو جمعرات کا درس ہے, محترم حکیم صاحب السلام علیکم, میرا نام یہ ہے اور میں اٹلی روم سے خط لکھ رہی ہوں. میں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں, صرف آواز کا تعلق ہے. میں انٹرنیٹ پر آپ کا درس ہمیشہ سنتی ہوں اور اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے. ہوا یوں کہ میری بہن نے پاکستان میں مجھے انمول خزانہ بھجوایا, میں نے اس کو پڑھا. ایک دن خیال آیا کہ نیٹ میں آپ کی ویب سائٹ ڈھونڈوں, حالانکہ انمول خزانہ کے پیچھے سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن میری نظر بعد میں ٹھہری. خیر نیٹ سے ابکری پڑھنا شروع کیا, بیانات دیکھے, میں نے آپ کے پرانے درس سنے. اب یقین جانے میرے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل گیا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میرے یہ اٹلی سے خط ہے, اٹلی سے خط ہے. دیکھیں نا اس کی سٹیمپ جو ہیں وہ باہر کی لگی ہوئی ہیں, اٹلی سے خط ہے. اور سوچنے سمجھنے کا انداز بدل گیا. آہا, مجھے لگا میں اب تک خواب غفلت میں سو رہی تھی. درس کے دوران میں اتنا روتی ہوں میں بیان نہیں کر سکتی. آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں, میں آپ کو اپنا پیر مان چکی ہوں. کہتے ہیں کہ وہ پیر ہوتا ہے جو دل کی دنیا بدل دیتا ہے, پیر وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک اس کے رسول کے راستے پر لے آئے. اس مائی کا خط بھی آج کے کشف الماجوب کے حلقے کا کی تشریح ہے. کیا خیال ہے؟ پیر ہمارے پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں نا آج کے سبق میں. ہاں پھر آہستہ آہستہ آپ کے ہفتہ وار درس کی ریکارڈنگ نیٹ پر سنتی رہی. تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے, ڈیڑھ سال ہو گیا. اور دو ماہ مجھے پہلے سمجھ میں آئی کہ لائیو درس کیسے سنتے ہیں. یقین کریں اس سے جو راحت ملی بیان سے باہر, کیونکہ پاکستان اور اٹلی کے ٹائم کا فرق ہے. اس لیے ایسا ہوا کہ میں نے بیٹی کو لینے سکول جانا تھا جس سے میں ذکر سے محروم رہ گئی, لیکن دعا میں شرکت ہو گئی. اب میں پریشان ہوں کہ درس کے درمیان میں اٹھ کر مجھے جانا ہوگا. حکیم سے میں آپ کو کئی دفعہ خواب میں دیکھ چکی ہوں. حیرت مجھے اس بات پر ہوئی, ایک دفعہ آپ نے ایک درس میں فرمایا کہ میں پہننا ہی زیادہ تر سفید کپڑے ہوں, اور میں نے آپ کو ہمیشہ سفید کپڑوں میں دیکھا. آپ فرمایا کرتے ہیں جو کام نہ ہو وہ بتایا کریں, کیونکہ فوائد تو بہت ہوتے ہیں, میں ذکر کروں گی, لیکن چند مسائل ہیں جن کی جانب آپ کی توجہ. یہ انہوں نے کوئی اپنی ذاتی زندگی کے مسائل لکھے ہیں, پھر خواب لکھے ہیں بہت سارے, پھر آگے عجیب و غریب کیفیت لکھی ہے. 27 رمضان کی بات ہے, آپ کا درس سنا ایک دن کے بعد. آپ یقین کہ رات کو سوتے وقت میں اتنا روئی کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی. آپ نے ایک تعویذ لکھا ہوتا ہے جو کہ کاش مجھے بھی مل جائے, وہ 27 والا تعویذ. وہ کہنے لگے میں ہوتی تو میں بھی لے لیتی. میں نے خواہش کی کہ کاش میں بھی وہاں ہوتی, تعویذ لینے کی سعادت حاصل کر سکتی. خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ کسی نے مجھے ایک کاغذ پکڑایا ہے اور اس پر لکھا ہے الف لام میم. کل رات کے خواب میں تسبیح خانے میں موجود تھی. کسی نے مجھ سے پوچھا تمہیں اتنی جلدی خط کا جواب مل گیا, تو میں نے کہا ہاں حکیم صاحب فرماتے ہیں اگر میں ہفتہ خط کے جواب نہ دوں تو مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. تقریباً 2 مہینے سے خط کا سوچ رہی ہوں مگر لکھ نہیں پا رہی. آج ہمت کر کے لکھا کہ اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل کا حال سناؤں, پھر جب جواب ملے. ماشاءاللہ میری روٹیوں پر محمد لکھا ہوا آتا ہے اور یہ سب 1 سال سے ممکن ہوا ہے. کافی باتیں ہیں جو لکھنا چاہ رہی ہوں, آپ کے وقت کا خیال ہے. میں درود شریف پڑھوں اور کروڑوں تک پہنچوں. کوئی چیز ایسی پڑھنے کو بتا دیں جس سے میری ہر ضرورت اور مسئلے کا حل ہو, اور ساتھ درود شریف کی اجازت دے دیں. اس کی بھی اجازت ہے اگر وہ اللہ کی نیک بندی سن رہی ہیں. اور ایک اور بات, ہمیں کیسے پتا چلے کہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ جنات کا درس جو ہوا ہے اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں, مجھے کیسے پتا چلے اگر میں 129 سورۃ کوثر انمول خزر نمبر 1 اور درود پاک پڑھتی ہوں, کتنا اور کیسے پڑھ سکتے ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا. پھر آپ فرماتے ہیں جو چیز وظیفہ دیکھو نہ پڑھا کرو. مثلا میں چہرے کی خوبصورتی اور گرتے بالوں اور کم ہونے والے بالوں کے لیے کچھ پڑھنا چاہوں تو کیا پڑھ سکتی ہوں؟ میں روحانی رزق کی طالب ہوں. انہوں نے ایک اور بات عجیب لکھی ہے, خط لمبا ہے. ایک اور بات لکھی ہے کہ انہوں نے 129 دفعہ سورۃ کوثر کو پڑھا, 129 دفعہ. وہ کہتے ہیں سورۃ کوثر کا فائدہ جو مجھے ملا, گھر میں کھانے کی چیزیں نظر آنے لگی ہیں, ورنہ پہلے میرے شوہر مجھے کہتے تمہارے ہاتھ میں برکت نہیں ہے, حالانکہ میں نے باقاعدہ سے بھی نہیں پڑھا. ایک درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے مرشد رحم اللہ نے آپ کو دعا دی تھی کہ تمہاری آواز سن کر دور بیٹھے لوگ بھی تڑپ جایا کریں گے, تو انہوں نے صحیح اور سچ فرمایا تھا. جمعرات کو سب کام ختم کر کے میں درس سننے بیٹھتی ہوں تو بعض اوقات ٹائم کا خیال نہیں رہتا, اتنا ٹائم گزر گیا اور میں ویسے ہی بیٹھی ہوں. کاش میں تسبیح خانے میں مراقبے میں کر سکتی. انہوں نے پھر کچھ اور اپنی کیفیات لکھے ہیں کہ مجھے اور فوائد حاصل ہوئے ہیں, خط لمبا ہے بہت زیادہ, اور کمالات ملے ہیں. اور میں نے, وہ کہتے ہیں میں نے 5 یورو ٹکٹ کے لیے ڈال دی ہیں, 5 یورو ہمیں نہیں ملے, اکثر یورو نکال لیے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ٹکٹ کے لیے 5 یورو ڈال دیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, یہ کہا ایک دفعہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ خاتون بھی درس ہدایت لکھنا چاہیں اپنی خدمات دے سکتی ہوں. اگر میں لاہور میں رہتی تو سب سے پہلے اپنا نام دیتی کہ اب بھی یہاں بیٹھے میں اپنا کام یہ کام کر سکتی ہوں. اگر کسی وقت مجبوری میں ریکارڈنگ سنوں تو کیا اس کی بھی وہی برکتیں ہوں گی؟ اس سوال کا جواب آپ دیں. اور کہتے ہیں, وہ خاتون کہتی ہیں, اگر میں کسی دور میں اٹلی میں بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ سنوں تو کیا اس کی بھی وہی برکات ہوں گی؟ بتائیں بھائی. ہوں گی. آپ کی کیفیت لکھے کہاں ہے؟ وہ جوان ایک صاحب ہیں لاہور کالج برائے خواتین میں, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. یہ کہتے ہیں میں ہوں, میرا نام یہ ہے, سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا ہوں. چند روز قبل مجھے عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی, اور صرف چند دن حاصل ہوئی, یعنی 4 دن کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے. اس سعادت کے لیے اپنے ادارے کی جانب سے عمرہ کے لیے روانگی سے قبل ایک دوست جن کا تعلق اپکری سے ہے, ان کی وساطت سے میں نے درس میں شرکت کی. اسی دوست میں 3 یا 4 بار حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی. اس دوست نے مجھے تاکید کی جب عمرہ کے لیے جانا تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک سے اپنی بخشش اور اصلاح کی دعا کرنا. ان کی عمرہ کی یہ مجھے جو بتایا انہوں نے, انہیں میں نے کہا تھا اپنی کیفیات لکھے, انہیں لکھنا نہیں آیا. مجھے کہنے لگے میں درس میں آیا اور آتا رہا. اس دعا کی اعمال کی برکت سے یہ مجھے کہنے لگے اللہ والے, اس دن آئے تو کہنے لگے میں عمرہ سے سیدھا والدہ سے مل کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. میرے پاس میرا ہمارا ایک ملازم تھا, پتہ نہیں کتنے سال ملازمت کرتا رہا, وہ ملازم تھا, وہ ملازمت کرتا رہا کتنے سال, پھر چھوڑ گیا. وہ آیا اچانک تو کہنے لگے جی میں اتنے سال آپ کے ہاں ملازم رہا اور میں آپ کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا رہا اور آپ کے اتنے پیسے میں نے لیے, اور کچھ ہی عرصے سے, اور وہ عرصہ وہی ہے جب سے انہوں نے درس میں آنا شروع کیا. ایسے کچھ ہی عرصے سے وہ کہتے ہیں میرا ضمیر جو ہے مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ تو نے اس بندے کے پیسے اتنے. اب وہ کہنے لگے کہ میں نے ان پیسوں کو لکھا گنا تو 45,000 بنے. اب وہ 45,000 لے کے یہ کہنے لگے مجھے دینے آئے. میں کہوں میں نے نہیں لینے, اس نے کہا آپ کو خبر نہیں ہے میں نے آپ کے پیسے چرائے تھے اور کسی نہ کسی شکل میں حساب کتاب میں اوپر نیچے کر کے وہ پیسے میں نے لیے تھے. اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے, میرا ضمیر مطمئن اس وقت ہوگا, میری نیندیں اڑ گئیں, میں پریشان ہو گیا ہوں, یہ پیسے اللہ کے واسطے لے لو. اب یہ کہتے میں کہتا میں نہیں لیتا, میرے ہے نہیں. اس نے مجھے مطمئن کیا. اچھا میں نے کہا چلو اب کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں ڈیوس روڈ پہ حج عمرہ کی جو ہے وہ کام کرتا ہوں. یہ کہنے لگے کہ مجھے کئی دنوں سے خواب آ رہے تھے مدینہ منورہ کے, مکہ مکرمہ کے, جو مجھے بتایا وہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں. خواب آ رہے تھے, خواب آ رہے تھے. اب میں نے کہا میں عمرے میں چلا جاؤں. میں سے پوچھا تو مجھے عمرے میں بھیج سکتا ہے؟ ایک تو میں حیران ہوں کہ یہ 40 سال سے کم ہے, عمرے پہ کیسے چلے گئے؟ میں بڑا حیران ہوا. آج کل قانون بنا ہوا ہے, پتہ نہیں لوگ جا بھی سکتے ہیں, مجھے کوئی خبر نہیں زیادہ. 40 سال سے کم جا سکتے ہیں عمرے میں؟ محرم کے ساتھ. یہ تو ان کا تو کوئی وفود نہیں, یہ خود غیر محرم ہے. تو اس نے کہا میں بھیج سکتا ہوں. وہ 45,000 انہوں نے دیے اور یہ 4 دن میں عمرہ کر کے آ گئے. ٹھیک. اور کہنے لگے جب میں روضہ اطہر پہ پہنچا تو یہ روضہ اطہر پہ پھر جو انہوں نے بتائی بات, یہ بڑی انوکھی بات بتائی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا, اور صلاۃ و سلام پڑھ کے مدینہ گیا, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دنیا اور آخرت کے لیے میری رہنمائی کا کوئی ذریعہ بنا دیں, اور میری رہنمائی کے لیے میری ملاقات کسی اپنے پیارے بندے سے کرا دیں جو میری اسلام میں میری رہنمائی فرمائے. یہ دعا کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں میری پر عجیب کیفیت ہوئی اور ایک عجیب تھکاوٹ ہوئی, اور مجھ سے چلا نہ گیا, اور سامنے چھتریوں کے ساتھ آقا کے روضہ اطہر سے نکلے تو اب نئی چھتیں لگائی ہیں, اس کے پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ جا کے بیٹھا اور مجھے اونگ آ گئی, اور اس اونگ میں انہوں نے عجیب خواب دیکھا کہ کس نے مجھے نہ کسی نام سے پکارا, اور پکارا تو سامنے وہ سانپ کھڑے تھے, اور میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی طرف بڑھا, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا بات کرنی ہے, میں خاموش ہو گیا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے پیغام ملا ہے اور مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے, بولو کیا کرتے ہو, چاہتے کیا ہو, جلدی کرو بتاؤ. میں سوچتا ہوں یہ چیزیں ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے, ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے, ابھی روحانیت کی, اللہ کے ذات کے تعلق کی ابتدا کی ہے, اور یہ کمال آنا شروع ہو گئے ہیں. میں تو آپ کو کچھ سنایا نہیں, ابھی بتایا نہیں, پتہ نہیں کیا کچھ مجھے ملتا ہے خطوں کے ذریعے, لوگوں کی ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے. اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں, محسوس نہ کیجئے گا, میں کہتا ہوں برتن چھوٹے ہیں, میری بات کو محسوس نہ کیجئے گا, برتن چھوٹے ہیں. ابھی یہ کیفیت بتا رہا ہوں, پتہ نہیں لوگ کیا محسوس کر رہے ہوں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ایک 80 سال کا بابا تھا, بالکل ہوا, نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت, اور وہ ہانپ رہا, پسینہ پسینہ جوکنگ کر رہا تھا اور بھاگ رہا تھا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, اے بابے کو پوچھا چاندہ کی ہے, تیرے اندر ہے ہی کچھ نہیں اور تجھے فٹنس کا اتنا فکر, بالکل آنتیں اس کی, یعنی اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ظاہر, پیٹ تو کچھ ہے نہیں, بالکل سوکھا سہما بابا, اور ہانپتا کامتا ہوا ریس کورس میں وہ جاب کر رہا اور بھاگ رہا تھا بےچارا. اور میری ان خطوں میں لوگ کہیں گے حکیم تاری سے پوچھے چاندہ کی ہے, برتن چھوٹے ہیں نا, پتہ نہیں کیا اس میں ہم بیٹھے بیٹھے کیا فیصلے کریں. ایمان کی زندگی, اعمال کی زندگی میں جب بندہ آتا ہے, فی دین اللہ افواجا, پھر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں اور فتوحات کی فوجیں داخل ہوتی ہیں. ایمان اعمال کی زندگی جب بندہ آتا ہے. یہ خط پڑا ہے میرے پاس, یہ جو غسل, روحانی غسل ہے نا, روحانی غسل, اس جمعرات کو میں نے بتایا نہیں بتایا, یہ اس کا خط ہے, اور یہ اس سے بڑا انوکھا ہے, یہ اس سے بڑا انوکھا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اور انہوں نے خواب میں بہت سی چیزیں دیکھی. وہ کہنے لگے جس نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اپنے شیخ کو دیکھا وغیرہ سارا دیکھا. پھر کہنے لگے میں نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ تسبیح خانے میں کی توسیع کے بارے میں, یہ انہوں نے کملی والے سے عرض کیا, تو کملی والے نے فرمایا کہ ہم نے اس تسبیح خانے میں برکت ڈال دی. یہ میں ایک چھوٹا سا فکرہ بس اس خط کا سنایا ہے, خط بڑا انوکھا اور عجیب و غریب ہے. ایک اور اس سے بڑا خط ہے عجیب و غریب, وہ انصاری صاحب تو سارے خط لے آئے, اب میں کیسے سناؤں, سنا تو دوں سنبھالوں گا کیسے. ہاں میں سوچنے لگا, کئی خواب ایسے آئے جس میں تسبیح خانے کے بارے میں, میں سوچنے لگا جس جگہ کو برکت دی جاتی ہے, یاد رکھیے گا, اس جگہ کی خدمت کرنے والا, اس جگہ کے اندر رہنے والا اور اس جگہ کی دن رات سیوا کرنے والا, اللہ اس کو ہی برکت دے دیتا. نحوست کی جگہ بیٹھنے والے کو نحوست ملتی ہے, ظلمت کی جگہ بیٹھنے والے کو ظلمت ملتی ہے, تو پکی بات ہے برکت کی جگہ آنے والے, بیٹھنے والے اور خدمت کرنے والے کو برکت ملے, پکی بات ہے, یہ حقیقت ہے, اس کو برکت ملے گی, کیوں نہ ملے. ماں برکت والے اعمال اور برکت والی ہستیوں کے تذکرے, وہاں برکت کیوں نہ ہو, برکت والے اعمال ہوتے ہیں اور برکت والی ہستیوں کے تذکرے ہوتے ہیں. کیسے نہ ہو برکت؟ اتنے عجیب و غریب انوکھے خواب, ذاتی مشاہدات مجھے لوگ بتاتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, تذکرہ ابھی یہ خط میں نے اٹھائے ہیں, رکھے ہیں, لیکن میں پڑھ نہیں سکا, مجھے جرات نہیں ہوئی. میں ان خطوں کے اندر اور جو خط سنائے ہیں وہ بھی میں نے شارٹ کٹ سنائے ہیں. اللہ جل شانہ کی مدد ہے, حکیم طارق کا اس میں ٹکے کا کمال نہیں. اور میں اللہ کی مدد سے بول رہا ہوں, میں تو ڈاکیاں ہوں. ہو پیر نصیر الدین نصیر گولڑی گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کی ایک شعر سن رہا تھا. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ, اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون. ہاں کچھ نہ ہونے بھی تجھ کو مانتے ہیں. وہ کہہ رہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ تجھے مانتے ہیں. یہ تجھ لوگ تجھے مانتے ہیں نا, تو یہ اے نصیر اس کو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون. اعمال کی برکت, اور انہی کی برکت سے, انہی کی برکت سے طارق کو دو ٹکڑے مل رہے ہیں, انہی کی برکت سے. اللہ الحمدللہ, اللہ کریم نے چار دن ان درویشوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے آج تک یہ دل میں بات نہیں آئی. اور اللہ پاک آئندہ بھی حفاظت فرمائے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے. اس دن ہمارا ایک جوان ہے, اس کی خدمت جو ہے نا کرسی سے صفائی پہ لگا دی. میں نے کہا تیرا تو رینک بڑھ گیا, عہدہ بڑھ گیا. سچی میں نے اسے کہا, میں نے کہا تیرا تو رینک بڑھ گیا. وہ بیٹھتا تھا پہلے ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں, لکھ کے پاسلنگ لکھتا تھا, تو اس کی ترقی ہوگی بیٹھے بیٹھے. بعض لوگ ہی نا بیٹھے بیٹھے ترقی ہوتی ہے. ایسے کاغذ ٹیبل پہ آیا, اس نے کہا جی آپ کو اے ایس آئی سے ڈی ایس پی بنا دیا. وہ پاگل حیران, یا اللہ مجھے کیا ہو گیا. تو میں نے کہا تیری ترقی ہو گئی. اور صبح صفائیاں کر رہا تھا, میں نے کہا تحادیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آج بھی حسب معمول میں ایک جگہ صفائی کر کے آیا ہوں کسی لیٹرینوں کی, گندگی تھی. اتنی گندگی تھی وہ گندگی تو گمان نہیں کر سکتا. تو یہاں کے بیت الخلا اور یہاں کے جھاڑو کیا پھیرتا ہے. اور میری ضرورت ہے, جس کو مسافہ کرنے والے, جس کی جوتی اٹھانے والے, جس کو سلام کرنے والے اور جس کو حضرت کہنے والے ہوں. گالیاں دینے والے بھی آتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا نا, وہ زیادہ میٹھا کھائے تو پھر وہ ملیریا, پھر ملیریا کا علاج کونین ہوتی ہے, کنین کڑوی ہوتی ہے نا. پہلے دور میں ملیریا کا علاج کیا ہوتا تھا, کڑوی کنین. اب بھی کڑوی کنین ہوتی ہے, ان کو لفظ اینٹی بایوٹک کہہ دیا گیا. باتیں کرنے والے, الزام لگانے والے, گالیاں دینے والے. تحتیز الحمدللہ میں جب سفر میں جاتا ہوں یا ویسے روز ان ٹیلی فون پہ بیٹھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی ہو جس میں میری ذات پہ اعتراض ہو, بتایا کرو مجھے, اور میری تعریف مجھے مت بتایا کرو. تعریف کرنے والے تو ویسے بہت ہوتے ہیں. ہاں میری ذات پہ اعتراض ہے, آپ حضرات کو بھی عرض کر رہا ہوں, میری ذات پہ اعتراض ہے, سوائے اس کے اعتراض کے بھی تیری ملاقات نہیں ہوتی. یہ اعتراض نہ کرنا, تو اس سے فون پہ بات نہیں ہوتی. اگر یہ اعتراض کریں گے پھر آپ مجھ پہ ظلم کریں گے. میں سچی بات ہے, ابھی بیرون ملک کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ بیرون ملک کی کالیں مجھے سننی چاہیے. ہمارے عرفان صاحب ماشاءاللہ, تو اب یہ واپس لاس اینجلس جا رہے ہیں امریکہ, تو جتنا عرصہ یہاں رہے خدمت کرتے رہے, یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے حکمت بصیرت سے. کیونکہ جو ساتھ چلنے والا ہوتا ہے نا, ہمارے کچھ اور ساتھی ہیں الحمدللہ کہتے ہیں ہر بات پہ, تو وہ بھی حکمت بصیرت سے بات کو سنبھالتے ہیں. تو یہ پھر مجھے کہنے لگے جی آخر کار میں جا رہا ہوں تو وہاں لوگوں کو متوجہ کیسے کیا جائے. سوال مجھے یہ کیا, سوال انہوں نے ایسے شروع کیا کہ لوگوں کو میں آپ کی طرف جو بھیجوں فیض لینے کے لیے مشکلات والے, تو وہ رابطہ کیسے کریں. ہاں میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر آخر کرتے کراتے ہم سفر کر رہے تھے, تو کہنے لگے کہ پھر ایک موبائل ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ ایک موبائل کا نمبر ہو جو صرف رسالے میں دیا جائے, اور اس میں میں ہر ہفتے صرف بیرون ملک والوں سے بات کروں اور اس میں لکھوں کہ اندرون ملک والے خط کے ذریعے مجھ سے مل سکتے نہیں مل سکتے, ملاقات کے ذریعے مل سکتے ہیں, بیرون ملک والے نہ خط کے ذریعے نہ ملاقات کے ذریعے. اور اس میں اگر اندرون ملک کی کال آئیں تو اس کو پہلے کہہ دیا جائے کہ وہ کاٹ دی جائے گی, اور وہ نہ کریں تاکہ بیرون ملک والوں کو, ابھی بھی بیرون ملک والے اگر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ میگزین میں ہم ایک نمبر چھاپیں گے, موبائل نمبر ہوگا. وہ طے ہوا ہے کہ سیٹرڈے ہفتے کی شام کو ہو. وہ یورپ امریکہ والے اور سب کو ٹائم وہ سوٹ یعنی سوٹیبل ہے ان کے لیے, موضوع وقت ہے. جو یورپ والے ہیں امریکہ والے ہیں, اب جیسے یہ ہماری بہن جو ہے خاتون ہے یہ اٹلی سے لکھ رہی ہیں, ایسے اور بہت سے خطوط آتے ہیں اور فون تو بے شمار آتے ہیں, تو ان سے بات کرنے ان کی بات سننے کے لیے صرف. تو بات چل رہی تھی میری ذات پہ اعتراض. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ انسان ہو نا, ایک ہے وقت نہیں ملتا. بعض اوقات بعض احباب مجھ سے شکوا زیادہ کرتے ہیں تو میں عمر ان سے کہتا ہوں آپ سے بھی ہے, دعوت عام ہے, یہ صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے کہ میری سم حاضر ہے, صرف 3 دن کے لیے ہدیہ دوں گا, اپنے موبائل میں ڈالیں لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ موبائل آن رکھیں گے. 3 دن کے اندر اندر گھر میں جھگڑا شروع نہ ہو جائے تو بات ہی کرنا اور ہے. ہر وقت تیرے کان سے موبائل لگا ہوا ہے اور تجھے ہر روتی کال ملے گی, ہنستا مسکراتا چہرہ نہیں ملے گا, کوئی جواد وسیم تجھ سے بات نہیں کرے گا, مزاحیہ بات کرے گا, تجھے ہنسائے گا ہر کال. تو کوئی سم لینے کو تیار ہے پھر ہدیے کے طور پہ؟ مجھے اس دن ایک صاحب آئے, ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی گوجرانوالہ سے, ہم نے گجرات سے کہیں, عمر رسیدہ تھے بےچارے, کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے. مجھ سے کہنے لگے آپ کو رات کو نیند آتی ہے؟ میں نے کوشش کرتا ہوں کچھ دیر سو جاتا ہوں. آپ کھانا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں. آپ کے گھر میں جھگڑا تو نہیں ہے؟ میں یا اللہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا جی اللہ کا کرم ہے, ابھی تک اللہ نے حفاظت, آئندہ بھی فرمائے گا اللہ پاک. اچھا آپ کے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کا کرم. نہیں پہلے پوچھ لیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں. سوال در سوال, تو ساری باتیں پوچھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس میں 6 گھنٹے کے بعد میری باری آئی ہے اور 5 مہینے ہو گئے میری اپوائنٹمنٹ کو, اور ہر آنے والا بندہ آپ کے پاس روتا ہوا آتا ہے, دکھ کی کہانیاں سناتا ہے, اگر میرے پاس اتنے لوگ آئیں تو میں تو فارغ ہو جاؤں. تو اس لیے پوچھتا ہوں نیند آتی ہے, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بچے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ کوئی اگر اعتراض ہو میری ذات پہ, ہم نے رسالے میں باقاعدہ ایک باکس لگایا ہوا کہ میری جتنی بھی تالیفات کتابیں ہیں ان میں کوئی کمی ہے تو اس پہ نظر کی جائے, اس پہ آپ لکھیں ایک فلاں کتاب میں یہ کمی ہے, انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. اپنے آپ کو ہر وقت اس قابل سمجھتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مرنے سے پہلے. رسالے میں کوئی کمی ہے لکھیں, اور ہمارے پاس خط آتے ہیں اور ہم اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, باوجود یہ کہ ہمیں دعویٰ نہیں کہ ہم اصلاح کر چکے ہیں, پھر بھی کمیوں کا اعتراف ہے. میری کتابیں, میری ذات, اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ضرور لکھیں, لکھا کریں. اپنا نام چاہے نہ لکھیں, گمنام خط لکھ دیا کریں, ضروری نہیں اپنا نام لکھیں, اپنا سامنے گمنام خط لکھ دیا کریں, مجھے خوشی ہوگی. یہ جو چند خط میں نے 2-3 سنائے ہیں یہ یہاں کی برکات ہیں, اور یہ شروع ہوئی ہیں تھوڑے سے اعمال کی ہلچل, یہ ہلچل جو مچی ہے نا یہ اسی کی وجہ سے. لوگ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں, اپنی کہانیاں بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ نفع ہوا، ہمیں یہ فائدہ ہوا. کیوں بھائی، ہوتا ہے فائدہ؟ اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ درس میں آنے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا، ان کو زندگی کے دن رات بدلے، ان کی صبح شام بدلی، ان کا اوڑھنا بچھونا بدلا. کسی کو درس میں آنے سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو بتائیں، درس میں آنے سے حلقہ کشف المعجوب میں کوئی فائدہ ہوا ہو تو بتائیں. ہاں جی، اللہ یہ آپ کا نام مقصود صاحب ہے غالباً، ہاں ہاں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہوتا تھا تو بلڈ پریشر درس میں آنے سے اللہ کے نام کی برکت سے بلڈ پریشر ختم ہو گیا. تہجد کی نماز کے لیے 2:30 بجے آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے. ہاں پرسوں کی بات ہے کہ بچہ جو ہے بیمار ہو گیا، رات سویا بخار تیز تھا، آپ نے 7 دفعہ سورت فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی اور 3-3 بار 3 دفعہ آخری 3 کل سورت اخلاص فلق اور نات 3 دفعہ پڑھ کے بچے پہ دم کیا، صبح بچہ ٹھیک تھا. ہسپتال میں پھر بھی لے گئے لیکن ڈاکٹر نہیں ملا، ان صورتوں نے ڈاکٹروں سے روک دیا، پیسہ بھی بچا دیا. یہ فائدہ ہوا، اور فائدہ بتائیں. ہاں جی،
آپ کے پاس آنے کی وجہ سے کافی عرصہ ٹی وی بند ہے، پہلے گھر جاتا تھا،
جب سے درس میں آنا شروع ہوئے اللہ کے نام کی برکت سے، میرے پاس سے نہیں، اللہ کے نام کی برکت سے، تو کیا فائدہ ہوا، ٹی وی بند ہو گیا.
بالکل کسی کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا،
کسی کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کافی عرصے سے بند ہے.
وہ جو میں تربیت نہیں کر سکتا گھر والوں کی، وہ تو بہت ہوتی جا رہی ہے.
جو گھر والوں کی میں تربیت نہیں کر سکتا وہ خود بخود ہوتی جا رہی ہے. پردہ، اللہ کی باتیں، سب کچھ. ہاں،
تقریباً 4 ماہ
وہ کہتے ہیں 4 ماہ سے میں یہاں آ رہا ہوں. آج ڈیٹ کیا ہے؟ 24/4. ہاں جی، 4 ماہ سے آپ یہاں آ رہے ہیں. ہاں آئے تھے اس لیے کہ پیسے پھنس گئے تھے اور خود پھنس گئے، یعنی آئے تھے اس لیے آپ کے کہ آپ کے 4 لاکھ کسی کے ہاں پھنسے ہوئے تھے، کہ وہ نکل جائیں کوئی دعا وظیفہ بتا دیں 4 مہینے سے. اب آپ کی نماز پختہ، اعمال میں توجہ پختہ، اللہ کی طرف دھیان پختہ، تو خود پھنس گئے. یہ ہے بات، پہلے دفتری اوقات میں لیٹ چلے جانا، جانا نہ جانا، اب اس لیے پورے اوقات میں جانا کہ میری تنخواہ حلال ہو. واہ واہ، یہ بات ہے. ہاں، کہ میں پورا جاتا ہوں اور ٹائم پورا کر کے آتا ہوں، کہ اس ٹائم کی میں تنخواہ لے رہا ہوں، اس ٹائم کو میں نے پورا کرنا ہے. زندہ باد. 4 لاکھ بلا کے چیک دیے، پہلے خود ملتا ہی نہیں تھا. من کان للہ، ہاں تو اللہ کا ہو جائے، اللہ تیرا ہو جائے گا، تیرا اللہ ہو، جس کا اللہ ہو جائے گا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. اور داڑھ میں شدید درد ہوتا تھا،
شاید نماز فطر میں جو ہے نا پہلی رکعت میں جو ہے اللہ جان رسول اللہ
کہتے ہیں داڑھ میں درد ہوتا تھا تو کسی نے بتایا کہ وتر کی پہلی رکعت میں سورت اعزازہ، دوسری رکعت میں سورت تبت یدا اور تیسری رکعت میں سورت قل ھو اللہ، جب سے پڑھنا شروع کیا ہے داڑھ کا درد ختم ہو گیا. انمول خزانے کی برکت ہے کہ کمپیوٹر کورس انہوں نے کرنا تھا، افسر سخت تھا، لیکن انہوں نے سرکاری طور پہ حکومت کرواتی ہے، یہ انمول خزانے پڑھ کے گئے اور اس افسر کے سامنے فائل رکھی. ناممکن ممکن یہ ہوا کہ اس افسر نے دستخط کر دیے اور حکومت کے خرچے پہ، چونکہ یہ حکومت کے ملازم ہیں، اور اس خرچے پہ ان کو بھی اللہ پاک نے وہ سہولت دے دی جو کہ ان کا حق بنتا تھا. اور اعمال کی برکت یہ ہے کہ یہ تنخواہ کے اخراجات زیادہ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی اور کام، تو کسی بندے نے خود آفر کی ہے کہ آ جا میرے ساتھ، آ جا اور میرا کام کر. ایک چیز میں نے محسوس کی ہے اور کوئی بات، یہ درس کا ناغہ نہیں کرتے، درس کا ناغہ نہیں کرتے. جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے نا مسلسل 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 مسلسل، اس کے لیے کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے؟ اس کے لیے کھلتا ہے. آتا جا آتا جا اور اللہ سے کہے اللہ میں آ رہا ہوں، دیر تو نہیں ہو گئی. اور یاد آ گیا پہلے کوئی بچہ ہوا تھا تو دو دن کشمکش میں لگے تھے یہ کہتے ہیں، اور دو دن کے بعد بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا. اب وہ کہتے ہیں میں گیا ہوں بدھ والے دن، میں نے کہا اللہ میں نے درس میں جانا ہے، رات کتنے بجے گیا؟ 9 بجے گھر سے گئے عشاء کی نماز پڑھ کے. اور فجر کی نماز سے پہلے گھر واپس آ گئے اللہ سے بچہ لے کے. ہاں اللہ کے نام کی برکت ہے. اور بتاؤ بھائی، آپ میرے ساتھ شامل ہوا کرو نا. آپ کی ڈیوٹی ایسی جگہ واپنا میں ہے جہاں مشکوک رسک سے بچنا بہت مشکل ہے. سنو بھائی یہ کہہ رہے ہیں، تین چار دس پہلے میں نے جو مشکوک رسک کے نقصانات ہیں وہ بتائے. کہتے ہیں میں میرے درس کے بعد میری نظر رسک پہ کڑی نظر ہوتی ہے کہ مشکوک رسک میرے یا میرے بچوں میں پاس نہ جائے. بہت اچھا الحمدللہ، یہ ہے کمال کی بات بھائی. ایک ہے تسبیح کی طرف آنا سن لو، اور ایک ہے حلال اور حرام کی طرف آ جانا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. ہاں یہ مجاہدہ پھر عام آدمی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بڑی ہمت کی کام ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور بتائیں بھائی. ہاں
پڑھ رہا تھا، میں تو یہ دو خزانے میں پڑھ رہا تھا، وہ نہیں پڑھا. تو میں نے جب کے وہاں پڑھ کے ٹھوکا نا, میں نے کہا یہ تو میں وہ نہیں پڑھ رہا, یہ پڑھ رہا, پھر میں نے کہا کہ بس یہ پڑھ رہا ہوں, یہ پڑھ, آرام نہیں آیا, اتنی آرام نکال کے میں نے کہا کہ کہہ دیا اگلے آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے, تو بہت زیادہ ہی نہیں, میں نے زندگی میں ایسی کبھی کسی کو ہیلپ نہیں کیا, الٹی تھی نہ موشن جو ہے مجھے ہر دن کھائی اس کی خراب ہوئی, میں نے کہا کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہے یا میرے قابل تھی جس طرح, پر میں نے پھر وہ کیا, پھر ایک دفعہ پڑھ کے پہنچا, پھر میرے دل میں آیا کہ یہ زیادہ پڑھوں گا نا کہاں ہوگا جائے ہاسپٹل میں لے جاتا, تو میں نے پھر دوسری دفعہ صحیح وہ کر کے نا تین دفعہ پڑھا, میں نے کہا کہ بس یہی پڑھنا ہے تو ان شاء اللہ صحیح ہو جائے گی, میں نے پڑھا پڑھا جس طرح ہے نا کہ صحیح توجہ سے مسلے پہ کھڑے ہو گئے, اور تیسری طرح میں نے ٹھوکا ہے نا تو اس نے کہا کہ مجھے الٹی نہیں آ رہی, لوگ کی
انمول خزانہ نمبر ایک دو,
ہاں
یہ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی, یہ اس میں سے بڑے واقعات نکلتے ہیں آپ کے لیے میرے لیے, یہ کہتے ہیں اہلیہ کو فوڈ پوائزن ہو گیا, ایسی حالت ہوئی کہ بچنے کی بس امید تھی کہ نہیں بچے گی, الٹیاں ہی الٹیاں الٹیاں ہی الٹیاں, انہیں میں نے ایک ذکر بتایا ہوا تھا, یہ کہتے ہیں کہ میں وہ ذکر کر رہا تھا اپنی دانست میں لیکن انمول خزانہ نمبر ایک پڑھ رہا تھا مسلسل, پھر خیال آیا کہ میں تو وہ نہیں پڑھ رہا وہ پڑھ رہا ہوں, وہ کہنے لگے پھر خیال آیا کہ بس انمول خزانہ نمبر ایک ہی پڑھوں, وہ پڑھا پھونکا طبیعت ٹھیک نہ ہوئی, پھر یہ اندر ہی کہنے لگے میرے پڑھنے میں کمی ہے, انہوں نے وضو کیا, ایسے وضو کیا, پھر وضو کر کے پھر پھونکا, پھر ان کو طبیعت ٹھیک نہ, یہ کہنے لیں گے میرے پڑھنے میں کیے, پھر اچھی طرح وضو کر کے پھر دل سے پڑھا, اور دل کی تین دفعہ پڑھا ہے اور نہیں پڑھا, تین دفعہ کہتے ہیں میں نے وضو کیا, تین دفعہ تیسری دفعہ وضو کیا, پھر تیسری دفعہ تین دفعہ پڑھا, بھائی یوں پڑھا اور نشانہ لگا, پھر تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے, تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے, پھر دل سے پڑھا, غم سے پڑھا, دکھ سے پڑھا اور وجدان سے پڑھا, اللہ کا نام پر تاثیر ہے, تیرے پڑھنے میں کمی, کریم کے دینے میں کمی,
میں تو بہت
کہتے ہیں میں نے بہت تجربے کیے لیکن یہ کوئی ایسا تجربہ تھا, ایسا تھا کہ بندہ موت کے منہ سے بچا,
میں
ادھر آ جاؤ, ادھر سناؤ بھائی, اب میں ترجمہ کیسے کروں, اور ادھر سننے کے لیے آپ پہ جو ہے نا یہ اس وقت آن لائن سنا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور آج اصل میں مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے یاد نہیں تھا, میں نے مراقبہ کے لیے کچھ احباب کو مراقبہ کراتا ہوں, ان کو عرض کر دیا, کچھ بہنوں کو بھی عرض کر دیا, اب وہ خوش کہ آج مراقبہ ہوگا, ادھر ہمارے محترم انصاری صاحب ہیں وہ میرا شیڈول تیار کرتے ہیں, انہوں نے میرا کان پکڑا کہ تو نے یہ کیا کیا, میں نے کہا جی غلطی ہو گئی, روکے, میں کہ نہیں روکے نہیں, اب ان خواتین کو مراقبے کی جگہ حلقہ کشف المحجوب میں آنے دیں, اب لیکن احتیاط یہ رہے کہ آئندہ آنے کی اجازت نہیں, یہ جو بہنیں آئی ہیں آج حلقہ کشف المحجوب میں وہ اس مغالطے کی وجہ سے آئی ہیں, وہ اللہ نے میرے اندر ڈال دیا, پتہ نہیں کوئی طلب والا ہوگا, وہ کہتا ہوں حلقہ کشف المحجوب میں اللہ سے منوا لیا ہوگا, اللہ سے ڈاٹا تو نہیں ہوں میں جیسے آج وہ ہمارے شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بڑے عرصے کے بعد آیا تو طارق ناراض بیٹھا ہوا تھا سخت, تو میں نے حکیم طارق کا عمل حکیم طارق پہ آزمانا شروع کر دیا, تو کہنے لگا جب میں طارق کے سامنے گیا تو طارق ہنس رہا تھا اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ؟
میں نے اذان والا عمل اور جو آیات فاسف تو بندہ ما خلقنا وہ جو ہے نا میں نے پڑھنی شروع کر دی, تو جب میں ہاسپٹل میں پہنچا ہوں نا تو مجھے
بچے کو
تو آنکھیں خراب تھی نا, مجھے خود درد ہوا, یعنی کہ ناف سے نیچے نا درد ہوا, جب میں ہاسپٹل میں پہنچا ہوں نا تو مجھے ہاسپٹل میں جب میں پہنچا ہوں نا تو مجھے اتنا شدید درد ہو گیا نا یہ ناف اور مسانے میں کہ میں نے کہا کہ میرا نیچے والا دھڑ میرے ساتھ نہیں ہے. تو میرے ساتھ ایک لڑکا دوست میرا ہے, میرا کلیگ بھی ہے, تو وہ بیٹھا تھا پہلے تھوڑی دیر میرے گھر بھی آیا, تو وہ کہتے یار آپ نے خود دکھانا یا بچے کو دکھانا, آپ پہلے دکھا لیں. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دکھانا, بچے کو دکھانا. تو مجھے واش روم جانا پڑا تو میں نے دیواریں ایسے پکڑ کے نا دیوار پکڑ کے ساتھ گئے, وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, کہتے یار تو گر جائے گا. تو مجھے کہتے یار تو خود دکھا, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دکھانا, میں ابھی پڑھ رہا تھا, ابھی مجھے کچی پکی کیونکہ مجھے تھوڑا شک رہتا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے.
کون کیا پڑھ رہا
ہے؟ اذان اور آیات جو ہے
آفا
صرف تم نما
جی مومنون کی آخری
آخری آیات. تو میں جب پڑھ کے واپس آیا ہوں نا تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ادھر میں اندر گیا ہوں, بچے کو دکھایا آ کے, وہ کہتے ہیں بھائی بچے کو چھوڑو اپنا بتاؤ تمہیں کیا ہے. میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں, کہتا جاننے والا تھا تھوڑا بہت ڈاکٹر بھی, وہ کہتا ہے بھائی آپ سی ایس سی میں ہوتے فلاں جگہ پہ. میں نے کہا جی, کہتا ہے آپ کو کیا ہے آپ بتاؤ نا یار. میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں, آپ میرے بچے کو دوائی دے دیں اور مجھے جلدی فارغ کر دیں. تو دوائی چھوڑ کے میری طرف دیکھتا رہا دو تین میں, کہتا ہے اچھا یار نہیں بتاتے جاؤ جلدی کرو. میں باہر نکلوں گھر آیا ہوں نا تو اس ٹائم میں نے دروازے میں موٹر سائیکل کھڑا کیا, اور حکیم صاحب یقین مانے کہ میں نے ایسے دروازہ پکڑ کر کے میری بیوی نے موٹر سائیکل اندر کیا, تو میں چربئی پہ ایسے پڑ گیا, وہ ہنسنے لگے, کہتی کہ یار ایسے بہانا لگا رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں ایسی تھے, میں نے چار دفعہ پڑھی اذان اور وہ آیات, اور اس ٹائم مجھے میری یہ حالت تھی کہ میں نے کہا یار یہ میرے نیچے والا دھڑ پھٹ جائے گا تو یا جو ہے آج میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا. اتنا یعنی کہ میری زندگی میں میں نے اپنے ساتھ ایسا درد نہیں دیکھا, حالانکہ مجھے میں دیہاتی آدمی ہوں, بڑی برداشت ہے. تو مجھ سے اس دن نا یعنی کہ میں رویا نہیں ہوں لیکن درد مجھے اتنا, جب چوتھی دفعہ میں نے پڑھ کے پھونکا ہے نا تو میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا, میں نے دوائی لی ہے نہ ہی ہاتھ لگانے دیا نہ ہی کوئی چیز. میں نے کہا ٹھیک ہونا ہے نا اسی سے, نہیں تو ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اور یقین جانے مجھے ایسے لگ گیا, اور پھر میں ساری رات اس طرح سویا ہوں کہ جیسے میں نے نشہ کیا ہو, اتنا مجھے سکون آیا اور بالکل نہیں ہوا. واللہ عالم وہ جس وجہ سے تھا مجھے نہیں اس کا پتا, لیکن تھا بھی شدید اور رکا بھی ایسے کہ سیکنڈوں میں. یہ دونوں جو ہے نا میں نے یعنی کہ بہت ہی ایسے اپنے خود آزمائے, باقی تو بہت لاکھوں ایسی چیز.
اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کس کس کی سناؤں کہانی, کس کس داستان سناؤں؟ اس لیے سناتا ہوں کہ ہر بندے کے تاثرات سنو کہ دیکھو کہ اللہ ہے اللہ اور اعمال سے ہوتا ہے, اللہ ہے اور اعمال سے ہوتا ہے. آج بھی قرآن وہی پر تاثیر ہے جو پہلے تھا. اب دعا کراتے ہیں اور ہاں جی
آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن جب نماز میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر اور پڑ جاتی ہے.
ہاں
تو اگر دو نمبر
ہاں ہاں ہاں
تو اگر دو انمول پسانے والی جو پرانی آیات ہیں اسے نماز کا حصہ بنا کے پڑھا جائے اور آخری میں جو دعا ہے وہ دعا میں آخری پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کیا اور پڑھ
دو انمول خزانے میں چار آیات ہیں وہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں ترتیب کا لحاظ رکھتے ہو.
آخر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے,
آخر میں پڑھنے کی ضرورت تو حدیث میں آئی ہے. یہ تو تیری اپنی ترتیب ہے, وہ حدیث کی ترتیب ہے. جو حدیث کی ترتیب ہے وہ اولا ہے. کیوں جی؟ جو حدیث کی ترتیب ہے وہ اولا ہے, وہ افضل ہے. آج ایک بات یاد رکھیے گا, تدبیر تدبیر بھی اگر حدیث سے ٹکراتی ہو اور قرآن سے ٹکراتی ہو وہ تدبیر بھی تدبیر نہیں ہے. دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو روحانی غسل بتایا یہ ایک تدبیر ہے, لیکن ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے. ہے کوئی نہیں ہے جو کوئی قرآن و سنت سے ٹکرائے. ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا, ذہن میں رکھیے گا, یہ اس تسبیح خانے کا سبق ہے. ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جو کہ قرآن و سنت سے ٹکرائے. ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. میری اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی گمراہی سے بچا اور میرے ذریعے سے گمراہی نہ پھیلے, اس سے ہی بچا. میرے ذریعے سے گمراہی نہ پھیلے, اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور مجھے ذریعہ بنا ہدایت کا, اور اللہ مجھے بھی خیر دے اور مجھے ذریعہ بنا خیر کا, اور اللہ مجھے بھی شر سے بچا اور مجھے ذریعہ بنا شر سے بچانے کا. میں تو اللہ پاک جل شانہ سے یہ دعا کرتا ہوں. اب اللہ پاک سے یہ دعا بیٹھ کے اہتمام سے کریں گے. فرمایا جہاں صالحین کا تذکرہ ہو, اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو اور اللہ کی ذات عالی کا تذکرہ ہو, تو ان تذکروں کے بعد اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے. یقین والا اس کو پا سکتا ہے, بے یقین کبھی نہیں پا سکتا. یہ لفظ پھر سنیں, یقین والا ہی اس کو پا سکتا ہے, بے یقین کبھی نہیں پا سکتا. اور پھر لفظ سنیں, یقین والا ہی اس کو پا سکتا ہے اور بے یقین کبھی نہیں پا سکتا. اور ایک اعلان, اس اتوار کو, آئندہ اتوار کو انشاءاللہ سرگودا میں دو درس ہیں, کچھ اوقات دیے ہوئے تھے. سرگودا کے دو گاؤں ہیں, ایک صبح کا درس ہوگا تقریباً 10 بجے کا اوقات کے مطابق, اور ایک ظہر کے نماز کے بعد درس ہوگا. تو کوئی حضرات اگر اپنے طور پہ وہاں جانا چاہیں تو اجازت ہوگی. ہم فجر کی نماز کے بعد یہاں سے نکلیں گے, ہمارے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے. اگر کسی کے آپس میں کوئی ترتیب بنا لیں, کسی کو اگر جانا ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہوگی, وہ جا سکتا ہے درس میں. ہمارا ساتھ جائے گا تو اپنی سواری ہے, کوئی آپس میں ترتیب بنا لیں, کوئی ایسی کوئی کر لیں. تو صبح انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد یہاں سے اتوار والے دن, ہاں یکم مئی کو دروشی پڑھ. اللہم انی اسالک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما, کامل ہدایت عطا فرما. اے اللہ امت کے جتنے بھی انسان ہیں ان کو اپنی محبت عطا فرما, اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما, اور اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما, اور اپنے حبیب کی سچی زندگی عطا فرما, اور اپنے حبیب کی سچی اطاعت عطا فرما, اپنے حبیب کی ہر ایک سنت کو یا اللہ زندگی میں لانے اور پانے والا بنا. تو غیب کے خزانے سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما. اور اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے, اخلاق ہے, اخلاص ہے, برکت و عافیت ہے. یا اللہ یہ 5 ضرورتیں ہماری پوری فرما, ایمان, اخلاق, اخلاص, برکت و عافیت. اے اللہ یہ 5 بڑی ضرورتیں ہماری پوری فرما, پوری امت کی پوری فرما, ہماری نسلوں کی پوری فرما. غیب کے خزانے سے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو. یا اللہ ہماری ہر مشکل حل فرما, ہماری ہر پریشانی دور فرما. اے اللہ نماز میں دھیان عطا فرما. یا اللہ نماز میں دھیان عطا فرما. یا اللہ نماز میں خشوع عطا فرما. یا اللہ ایسی نماز ہو جو تجھے محبوب ہو جائے. یا اللہ ایسی نماز ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یا اللہ ہر نماز کی ہر سجدے میں ہر رکوع میں تیری ذات عالی سے باتیں کرنے کا سلیقہ مل جائے, اور اے اللہ تیری جو باتیں کہیں ہیں ہم نے اس کو سننے والے بن جائیں. یا اللہ ایسی نماز عطا کر دے, ایسے سجدے عطا کر دے, ایسا رکوع عطا کر دے, ایسی تلاوت عطا کر دے, اور ایسی دعا ہو جس میں تیری ذات کا دھیان ہو, اور ایسی دعا ہو جس میں تیری ذات کا تعلق ہو. تو راضی ہو جا, تیری مہربانی ہے. اگر نہ ہوا تو اے اللہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے, ہم کس سے فریاد کہیں گے اور کس سے سفارش کریں گے. الہی تو راضی ہو جا, پوری امت سے راضی ہو جا, اس امت کے غیر مسلموں سے راضی ہو جا,
اے اللہ ان کو بھی ایمان عطا فرما، ان کو بھی کملی والی کی غلامی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غیر مسلموں کی عیدیں ہیں آج، یا اللہ ان کی جنت کی بھی عیدیں کر دے. دنیا کی خوشیاں منا رہے لیکن موت کے بعد ان کو کوئی خوشی نہیں ملے گی. یا اللہ ان کو موت کے بعد بھی خوشیاں مل جائیں، ان کو کملی والی کی غلامی عطا کر دے، کملی والی کی غلامی عطا کر دے. یا اللہ ہمارے امیروں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، یا اللہ سب کو کملی والے کا غلام بنا دے. اللہ غلام بنا دے، یا اللہ غلام بنا دے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، پوری دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کو، اور غلاموں کو، اور فقیروں کو، اور غریبوں کو، اور اللہ محتاجوں کو، سب کو کملی والے کا غلام بنا دے، سب کو غلام بنا دے. یا اللہ یا اللہ، غلامی والی زندگی عطا فرما، غلامی والی موت عطا فرما، اور غلاموں جیسی قبر عطا فرما. اور قیامت میں کملی والے غلاموں کے ساتھ، کملی والے غلاموں کے ساتھ جو کملی والے کے غلام ہیں، ان کے ساتھ حشر کر دے، ان کے ساتھ نام اعمال تلوا دے. الہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے ساتھ کھڑا فرما دینا، ان کے ساتھ کھڑا فرما دینا. تو ایسا راضی ہو، کبھی ناراض نہ ہو، ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، مشکلات حل فرما. الہی جو مشکل جس کے دل میں ہے تو جانتا ہے، اس کی وہ مشکل دور فرما، وہ پریشانی دور فرما. تو راضی ہو جا، ہدایت کو مقدر بنا، عافیت کو مقدر بنا، برکت کو مقدر بنا، ستاری کا معاملہ فرما، راحت رحمت کا معاملہ فرما، فضل کرم کا معاملہ فرما. ہماری جتنے مشکلات میں گھرے جہاں بیٹھے ہیں، ان کی آمین پہ قبولیت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ ان کی مشکلیں غیب سے حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی سیریں ساری خیریں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات اگر جانے والے ہیں،